أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. سورة انفال کا درس چل رہا ہے، یہ نویں اور دسویں پارے کے درمیان ہے، نویں پارے کے آخری ربع سے دسویں پارے کے ربع تک ہے سورة انفال. جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے اور اس میں جو نصیحتیں اور عبرتیں اور فائدے ان کو بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات اور آداب بھی بیان فرما رہے ہیں. اور موضوع اگرچہ بیانات کا کوئی خاص ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہدایتیں ہوتی ہیں، رہنمائی ہوتی ہے انسانوں کی، وہ عام ہوتی ہے، زندگی کے سب شعبوں میں کام آتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی جہاں سے آج پڑھا گیا ہے، کچھ آداب جو ہیں جنگ کے وقت کے، لڑائی کے وقت کے بیان فرما رہے ہیں. تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی مقابل جماعت سے مل پڑو، یعنی تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے دشمن سے، فثبتو، تو پھر تم اپنے آپ کو جماؤ، ثابت قدم رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دشمن سے ملنے کی دعا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. کسی دشمن سے خواہ مخواہ ٹکراؤ ہونا کوئی اچھی علامت ہے نہیں، کوئی اچھی بات نہیں ہے، عام طور پر کچھ نہ کچھ تو نقصان بہرحال ہوتا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر دشمن سے تمہارا ٹکراؤ ہو جائے، دشمن کچھ چڑھائے یا کوئی بھی صورت بن گئی ہو، تو پھر ڈھیلے نہیں ہونا چاہیے، پھر ثبات قدمی ضروری ہے. وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ثبات قدمی اور ثبات قلبی، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کامیابی کی بنیاد ہوتی ہیں. کسی بھی چیز میں آدمی اپنے قدم کے اعتبار سے جمع ہوا رہے اور اپنے دل کے اعتبار سے جمع ہوا رہے. ثبات قدمی تو ظاہر ہے کہ عملی طور پر آدمی کو دکھانی پڑتی ہے، اور ثبات قلبی کے لیے وہ کثرت سے ذکر چاہیے. کثرت ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی کثرت، یہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے اپنی مشغولیت میں، چاہے وہ کسی طرح کی مشغولیت ہو. یہی وجہ ہے کہ حج میں بھی کثرت ذکر کا حکم ہے، روزے میں کثرت ذکر کا حکم ہے، نماز میں کثرت ذکر کا حکم ہے، نماز قائم کرو ہی میری ذکر کے لیے، کاروبار اور تجارت میں کثرت ذکر کا حکم ہے، دشمن سے لڑنے میں بھی کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنا یہ ثبات قلبی کا بھی ذریعہ ہے، روحانی قوت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی تائید کو ساتھ لینے کا ذریعہ ہے. اور مسلمان اپنے کام میں کامیاب جب ہی ہوتا ہے جب اللہ کی غیبی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے. غیبی تائید ہوتی ہے کثرت ذکر کے ساتھ، اس لیے کثرت سے ذکر کا حکم دیا گیا ہے. تو آداب کے اعتبار سے تو یہ بیان کی گئی کہ جب دشمن سے تمہاری مڑ پھیر ہو جائے تو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لیکن مسئلے کے اعتبار سے، معاملے کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ ہر وقت کے لیے ہی ہے، کیونکہ جیسے یہاں کا یہ حکم ہے ویسے سب جگہوں کے لیے. کاروبار میں ہم لوگ ہوتے ہیں، کثرت سے ذکر کی عادت ہونی چاہیے، زبان قلب سے بھی، دل سے بھی ہو اور زبان سے بھی ہو. اور ایک ذکر حقیقی ہوتا ہے، کلو مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. اطاعت جو ہے نا وہ ذکر ہی کی قسم ہے، بلکہ ذکر حقیقی کی قسم ہے. یعنی جو کام کر رہے ہیں اس میں شریعت کا لحاظ رکھنا، وہ اصل ذکر کہلاتا ہے. تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، اپنے بزنس میں، اور جو اس طرح کی بھی آدمی کی جو نوعیت ہے پیسے کمانے کی، ذریعہ معاش کی، اس میں کثرت سے ذکر کرنا، یہ جو ہے اس میں کامیابی کا ضامن ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو اسباب پر سے نظر بھی ہٹی ہوئی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی رہتا ہے بندہ، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتی ہیں. جتنی نظر اللہ مخلوق پہ سے ہٹے اور خالق پر جمی بھی رہے، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بندے پر متوجہ ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کسی بھی کام میں ہوں، جاب کی بات ہو گئی، لیکن ادارے والے، مسجد والے، دوست اپنے، میاں بیوی، کیونکہ گھریلو زندگی کے اندر بھی ایک اجتماعیت ہے، آپس میں ملنا ملانا ہے، بات چیت ہے، معاملات ہیں، ڈیلنگ ہے، جتنی چیزیں پیش آئیں گی، جس کو کثرت سے ذکر کرنے کی عادت رہے گی اتنی زیادہ اس کے ساتھ رحمت رہے گی اللہ تعالیٰ. اور اسی لیے سلوک میں، یعنی تزکیہ باطن میں، روحانی سلسلے میں، تو سب سے زیادہ اہمیت اس شعبے کو ہوتی ہے، کیونکہ سلوک میں اصل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اطاعت کی عادت ڈالنا، دوسرے کثرت ذکر کی عادت ڈالنا. مقصود بندے سے جو ہے نا وہ دو ہی چیزیں ہیں، دوا میں طاعت اور دوا میں ذکر، ہمیشگی کی اطاعت ہونا ہر کام میں اور ہمیشگی کا ذکر ہونا، دوا میں طاعت اور دوا میں ذکر، بندے سے یہی مقصود ہے. بلکہ سلوک کے عام طور پر دیکھیں گے آپ کہ جہاں پر بھی سلوک کا، تزکیہ باطن کا، پیری مریدی کا، مشیخت کا نام آئے گا تو وہاں پر ذکر کی طرف دھیان جائے گا، کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اسپیشل ذکر والا راستہ ہوتا ہے، یہ ذکر کی لین ہے، یہ علم کی لین ہے، لوگ بولتے بھی ہیں. تو اس لیے ذکر کی تو عادت مسلمان کو ویسے بھی ہونا چاہیے، لیکن خواص کو تو بہت زیادہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی جتنی دولت اس کے پاس ہے اس کو لے اور مغرب سے لے کے مشرق تک اس کو ختم کرتا، خرچ کرتا چلا جائے، اور دوسرا آدمی مشرق سے نکلے اور وہ دشمن سے لڑتا ہوا مغرب تک پہنچ جائے، ایک آدمی مشرق سے مغرب تک پیسے خرچ کرتا ہوا پہنچ جائے اور دوسرا آدمی مغرب سے مشرق تک دشمن سے لڑتا ہوا پہنچ جائے، اور تیسرا آدمی ذکر کر رہا ہو، تو اللہ کے یہاں قربت اور ثواب کے اعتبار سے یہ ذکر کرنے والا وہ دونوں سے بڑھ جاتا ہے. اتنی اہمیت ہے ذکر کی. یہ غذا روح ہے، بلکہ یہ روح کی روح ہے، بلکہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو اصل پوری عالم کی جان ہے. جیسے انسان کے اندر روح ہے، ایسے عالم کی جو جان ہے وہ ذکر ہی لائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. یہی وجہ ہے کہ وَمِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح میں ہے. اس لیے جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. اب یہاں دشمن سے لڑنے کے وقت میں بھی اگر آئی تاکید تو سب سے زیادہ یہ کہ اللہ کا ذکر کرو. علماء نے فرمایا کہ ہر عمل میں اللہ نے کچھ شرطیں لگائی ہیں، کچھ قیدیں ہیں. نماز پڑھنا ہے تو اس کا ٹائم بھی مقرر ہے، اس کی کیفیت مقرر ہے، اس کی تعداد مقرر ہے، رکعتیں مقرر ہیں، اس کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے، اس کے لیے جگہ پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، وضو ہونا، کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں. شرط ان فرضوں کو کہتے ہیں جو عمل شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتی ہے، وہ بھی فرضی ہوتے ہیں لیکن عمل سے پہلے ضروری ہوتے ہیں، ان کو شرائط کہتے ہیں. اور فرض ان فرضوں کو کہتے ہیں جو عمل شروع کرنے کے بعد میں، ان کو ارکان بھی کہتے ہیں. تو روزے میں بھی لمٹ ہے، کچھ قید ہے، کچھ شرطیں ہیں، کچھ ریکوائر ہیں. زکوٰۃ میں بھی ہیں، اتنی مقدار دینا، سال میں ایک مرتبہ دینا، اتنا مال ہو جائے تو دینا. حج ہے، اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں. کوئی عمل آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے کچھ حدود اور قیود نہ ہو. لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں. پاکی میں کرو، ناپاکی میں کرو، وضو سے بے وضو کے، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، اندھیرے میں، اجالے میں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اتنی کثرت سے ذکر کرنے کا عادی ہو کہ لوگ اس کو ذکر کا دیوانہ کہیں. اذکر اللہ حتی یقال انہ مجنون، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ کہیں گے وہ پاگل ہے، لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہے. یہاں پاگل اس معنی میں ہوتا ہے کہ جس چیز سے آدمی کو زیادہ محبت ہوتی ہے اور اسی کی دھن ہوتی ہے، وہ اس کا دیوانہ کہا جاتا ہے. ابھی ہمارے نوجوانوں کو کسی کو کمپیوٹر پہ لگنے کا شوق ہوتا ہے، ہمیشہ لگے ہوئے، جب دیکھو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے تو گھر والے یہی کہتے ہیں یہ کمپیوٹر کا دیوانہ ہے. چھوٹے بچوں کو دیکھیں یہ گیم لے کے بیٹھے ہوئے، نہ اسکول کی فکر، نہ ہوم ورک کی فکر، نہ کچھ، نہ کیا، تو کیا بولتے ہیں ماں باپ، گیموں کا دیوانہ ہے. کسی کو کھیلوں کا شوق ہے، جب دیکھو کرکٹ، جب دیکھو کرکٹ، جب دیکھو کرکٹ، کھانا کھا رہے تو کرکٹ، ملاقات ہو رہی تو کرکٹ، دعوت میں ہے تو کرکٹ، اس کے اتر اسکور ہو گئے، اس کے اتنے ہو گئے، یہ جیت گیا، وہ ہار گیا. کیوں؟ یہ کرکٹ کا دیوانہ ہے. کوئی کپڑوں کا دیوانہ ہے، کوئی کھانے کا دیوانہ ہے. کسی بھی شہر میں جائے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی ہوٹل میں کہاں کیسے کھانا ملتا ہے، فلاں ہوٹل میں، فلاں جگہ پر، یہ ڈش فلاں کی، عربوں کی اچھی ہے، یہ پاکستانی اچھی ہے، یہ انڈین اچھی ہے، ایک تماشا ہوتا ہے اس کا. تو ہر آدمی ایک ایک چیز کا دیوانہ ہوتا ہے، دیوانگی کی قسمیں ہیں. تو اللہ کی یاد کی ایک دیوانگی ہوتی ہے. حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ اتنی کثرت سے ذکر کی عادت ہونا کہ ہر ایرے غیرے کو بھی پتا ہو کہ یہ بندہ کثرت سے ذکر کا عادی ہے. یہ تو وہ ذکر کا دیوانہ ہے، جہاں اس کو ٹائم ملا اور یہ ذکر میں رہتا ہے، اور کام کرتے ہوئے بھی اس کا تو دماغ ہی پتا نہیں کہاں ہوتا ہے، یہ تو ذکر میں ہوتا ہے. ویسے اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی البتہ ہوتی ہیں. جیسے میں نے حضرت جلال آبادی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سنا کہ ڈرائیونگ کرتے وقت میں دھیان سے ڈرائیونگ کرنا، یہ ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر ہے. یہ نہیں کہ اس وقت آپ کسی اور دھن کے اندر اللہ اللہ بولے جا رہے ہیں اور وہاں پہ سیدھا اللہ تک پہنچنے کا انتظام ہو گیا. وہ اس وقت تو غفلت ہوگی، چونکہ اس وقت کے حکم کو نہیں پہچاننے والی بات ہوئی ہو. مگر اس وقت ایک ایسا ذکر کرتا رہے بندہ کہ جس سے ڈرائیونگ کے اندر حرج نہ ہو، دھیان بٹے نہیں، ویسا رہے. اور ایسے وقت میں بہت زیادہ خشوع خضوع اور دھیان لگانے کی بھی فکر کرنے کو منع کرتے ہیں علماء. مگر یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اعمال ہیں ان سب کے ساتھ میں ذکر کو جوڑ کر امت کو تربیت فرمائی ہے. جو مسنون دعائیں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ جتنی مسنون دعائیں ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کے وقت میں آدمی کو اللہ کا دھیان رہے، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اس لائن سے متوجہ ہو جس لائن کی وہ عمل میں لگا ہوا ہے. حضرات نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ جو ہیں، ان کی تربیت کا خاص طریق ہے بھی یہی. جو چار سلسلے ہیں نا تربیت کے، فقہ کے جیسے چار سلسلے ہیں اہل سنت والجماعت کے ہی ہوتے ہیں، وہ تربیت کے بھی جو چار سلسلے ہیں وہ بھی اہل سنت والجماعت میں ہی آتے ہیں، وہ قادری، چشتی، نقشبندی، زہروردی. اس میں کچھ لوگ بدعات میں مبتلا ہو گئے، تو جو بدعتی ہوتا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہوتا، جو سنت پر ہوتا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوتا ہے. تو چاروں سلسلوں کا اپنا ایک خاص رنگ ہے تربیت کرنے کا. چشتیہ والے خاص انداز سے آدمی کو تربیت پلاتے ہیں، قادریہ والے خاص انداز میں لاتے ہیں، سہروردیہ والے خاص انداز میں لاتے ہیں، نقشبندی والے ایک خاص حضرات سے لاتے ہیں. چشتیہ والوں کا تربیت کرنے کا انداز یہ ہے کہ عشق کے رنگ کو غالب کرنا آدمی پر، عشق و محبت والا مضمون اللہ سے، اللہ کے رسول سے بڑھانا اس کے اندر، اتنا اس کی کیفیت پیدا کرنا کہ آدمی ان کی محبت میں دیوانہ ہو جائے. اس معنی کا دیوانہ کہ بس ان کو انہی کی دھن رہے اور کچھ کسی کی فکر نہ رہے. سلسلے قادریہ والوں کے ہاں تربیت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اور اللہ کی وحدانیت پر اتنا فوکس کرانا کہ ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت نظر آئے. توحید ان کے پاس غلبہ ہے، توحید کا غلبہ ہوتا ہے ان کے پاس. سہروردیہ جو ہیں ان کے یہاں خاص قسم کے مجاہدے، نفس کی کمر توڑ دینے والے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو چیز اصل رکاوٹ ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں وہ انسان کا نفس ہے، اس کی شرارتیں ہیں، اس کی طرف سے پیش آنے والی رکاوٹیں ہیں. تو ان لوگوں نے ایسے طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ نفس کی کمر ٹوٹ جائے، اٹھے نہیں، پھر وہ دوبارہ دب کے ہی رہ جائے ہمیشہ. سخت مجاہدے اور ریاضتیں، ان کا ایک خاص انداز تھا. اور یہ جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان لوگوں نے اتباع سنت، ہر عمل میں ہمیشہ سنت کو فالو کرنا، دھیان اس میں پھنسا کے رکھنا ہمیشہ، تو اس سے بھی تربیت ہو جاتی ہے، اصول اللہ ہو جاتا ہے. اصول کے طریقے ہیں مختلف، یہ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی اگر دھیان کرے، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو یہ ملے گا کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کو فرصت نہیں ہے. گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس وقت کا ایک ذکر ہے، اگر دھیان ہو کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ نہیں کیا، عمل کے اعتبار سے بھی، پڑھنے کے اعتبار سے. گھر میں جا رہے ہیں تو اس وقت کا ایک ذکر ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لے جانا ضروری ہے کہ میں گھر میں جا رہا ہوں. بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں، اللہ کے نام سے نکلیں گے، اللہ پہ بھروسہ ہے. کیونکہ جب آدمی یہ بول کے جاتا ہے تو پھر سرپٹاول نہیں ہوتی گھر میں زیادہ، اللہ پہ بھروسہ آپ نے کر لیا اور اللہ کے نام لے کے داخل ہوئے تو شیطان تو داخل نہیں ہوا، تو لڑائی وغیرہ کرانے کا کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کرتا ہے زیادہ، اس کو موقع نہیں ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی یہ دعا پڑھ کے جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے یار آج چانس نہیں ہے یہاں پہ ٹھہرنے کا، لا طعام ولا مبیت، نہ یہاں پہ آج کھانا مل سکتا ہے نہ یہاں پہ آپ رات گزاری ہو سکتی. استنجا ہے، ہر آدمی کو استنجا کا تقاضا ہوتا ہی رہتا ہے، جانا ہی جانا ہے اس کو، دھیان سکھا دیا گیا. یہاں بیوی کے تعلقات پہ اللہ کا ذکر سکھا دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف دھیان رکھے، اللہ کا تھوڑا دھیان رکھے گا تو بہت حد تک کنٹرول جو ہے نا اس کے جذبات پر بھی، احساسات پر بھی، ساری چیزوں پر آ جائے گا. بے حیائی کے اندر بھی بہت زیادہ آگے نہیں نکل جائے گا، وہ ایک خاص لحاظ رہے گا اس چیز کا. سونا ہے، اس میں دعا سکھا دی گئی. اٹھتے اللہ تعالیٰ کا دھیان سکھا دیا گیا، اس کی ایک دعا سکھا دی گئی. بازار میں پہنچ گئے، اس کی ایک دعا سکھا دی گئی. فضائل بتائے، اگر بازار میں پہنچ گئے تم یہ چوتھا کلمہ پڑھو گے تو یہ تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، یہ فضیلت ہے اس کی، یہ ثواب ہے اس کا. لوگوں کی ملاقات کے موقع پر، آنے جانے پر، مہمانوں کے ملنے پر، ان کو رخصت کرنے پر، کھانا کھا کے ختم کرنے پر، استنجا جانے پر، اس سے فراغت پر، کسی بھی چیز میں آپ کو دعائیں ملیں گی. پھر اذان ہے، اذان کے بعد کی دعا بتا دی گئی. نماز ہے، نماز کے بعد کی دعا بتا دی گئی. آپ حج کرنے جاؤ، احرام کرنے جاؤ، احرام باندھ رہے ہیں، احرام کھول رہے ہیں، عرفہ پہ پہنچے، مزدلفہ پہ پہنچے، صفا پہ پہنچے، مروہ پہ پہنچے، کوئی جگہ آپ کو ملے گی نہیں جہاں آپ کو چھوڑا گیا ہو. روزہ آپ رکھ رہے ہیں، سحری کے وقت میں بھی آپ کو دعا ملے گی، افطار کے وقت میں بھی دعا ملے گی، دن میں بھی اوقات میں آپ کو دعا ملے گی. اور فرصت میں روزے میں آدمی چونکہ فارغ رہتا ہے تو اس کی بعد اب تک دعا سکھا دی گئی کہ یہ دعا کرنا ہے اس میں. کوئی فرصت ملے گی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یذکر اللہ علی کل حین، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں. اور صوفیہ اسی کی مشق کرا کے دو چیزیں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ زبان سے بھی ذکر کی عادت ہو جائے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دھیان ایک ایسا بند جاتا ہے کہ آپ چاہے زبانی طور پر کسی سے بات ہی کر رہے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں، لیکن دھیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی رہتا ہے. یذکر اللہ علی کل حین، اس کو صوفیہ کی اپنی ایک اصطلاح میں اصطلاحی ورڈ بھی ہے اس کا. وہ کہتے ہیں کہ دل بیار دست بکار، हाथ जो है वो काम में लगा हुआ हो लेकिन दिल जो है वो यार में फंसा हुआ हो। और ऐसा होता है कि जिस चीज का आदमी के दिल में सौदा होता है वो काम में हो रहा होता है लेकिन ये है कि दिमाग पूरा उसका उस तरफ होता है। तो जंग के अंदर भी, लड़ाई के अंदर भी ये बात बताई गई कि तुम कसरत जिक्र करो। और ये इस्लाम में और गैर इस्लाम में फर्क करने वाली एक वाज़ह चीज है। इसमें अल्लाह की याद, अल्लाह की आजमत, अल्लाह की बड़ाई बिठाई जाती है ऐसे वक्त में भी, जब जज्बात का वक्त होता है, जब आदमी को सख्ती बरतने का वक्त भी होता है, जब भी है। क्योंकि आम तौर पर होता यह है कि हर किस्म की छूट और हर किस्म की आजादी और 12 फ़ोन माफ होते हैं लड़ने वालों को, उनसे कोई पूछगछ नहीं होती, उन पर मुकदमे नहीं चलते कोई खास, उनकी दारोगीर नहीं होती कोई खास, उनकी गलतियों को गलती नहीं समझा जाता, खाने पीने की आजादी, पहनने ओढ़ने की आजादी, लूटमार की आजादी, मतलब ऐसे उसके सूरत हाल होती है उन लोगों को कि आम नॉर्मल हालात में तो कुछ उसूल जाब्ते होते हैं लेकिन जिस वक्त आमतौर पर लड़ाई हो रही हो उस वक्त तो सब उनके कोई कौन मुआवजा करता है, बल्कि इंकरेज किया जाता है जो चाहे तुमको कर लो। यही वजह है कि जब कौम फतह करती है किसी इलाके को तो कैसे मजालिम वहां करती है, कैसे दरिंदगी का मुजाहरा उसमें होता है। लेकिन आपको इस्लाम में ये बात नहीं मिलेगी। इस्लाम के निजाम में ये बात है कि तुम आयन अगर दुश्मन से तुम्हारी लड़ाई भी हो रही है तो तुम्हारा ध्यान अल्लाह की तरफ लगा हुआ हो। ये फरमाया, एक तो यह कि सबात चाहिए, जमाऊ चाहिए, किसी भी कामयाबी के लिए जमाऊ चाहिए, नफ्स से भी लड़ना है तो जमाऊ चाहिए। और जमने का जो उसूल है ना, इदा लकीतुम फियतन फसबुतू, ये जमने का उसूल सब चीजों में है। कारोबार में भी जमाऊ चाहिए तो ही कारोबार पनपता है। बाद लोगों को बहुत से फनून आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, थोड़ा इसको किया देखा ये कामयाब नहीं हो रहा, दूसरे में हाथ डाल दिया, दूसरा कामयाब नहीं हो रहा तीसरे में हाथ डाल दिया, चाहते हर फन मौला है। उसके पास पूछो तो पैसे कितने जमाए, तो बोले किसी ने कुछ जमा ही नहीं सका, क्योंकि जमाऊ नहीं है, जमते तो पैसे जमाऊ में है। क्योंकि एक चीज को आदमी पकड़े, मजबूती से पकड़े, तो उसमें जो नशे व फराज आते हैं, उसमें जो एक्सपीरियंस होता है, कुछ मरतबा लॉस होता है, फिर कुछ मरतबा आदमी को नफा होता है, तब जाके आदमी थोड़ा सा फार्म पे आता है, और थोड़े दिन ये थोड़े दिन वो, थोड़ा जेब के खर्चे को निकलते रहते हैं जेब में, कुछ फिर आदमी के पास कुछ भी नहीं रहता उसके पास, क्योंकि जमाऊ नहीं। कोई इदारा आप चला रहे, जमाऊ चाहिए, अगर जमाऊ नहीं है तो नहीं चला सकते। मस्जिद आपको बनानी है, जमाऊ चाहिए, घर के निभाव के लिए, घर के अंदर गृहस्थी की जिंदगी के वास्ते जमाऊ चाहिए। बेसब्रापना है मियां बीवी में, वो घर हमेशा सरपटोबल का शिकार रहेगा। जमाऊ जो है ना, वो किसी भी ऐसे काम को जिसमें दो आदमियों की डील होती हो और खिलाफ तबीयत उमूर पेश आते हैं, उसमें जमाऊ अहम सिफत है। सर आपको जमना है, हिम्मत से काम लेना है, थोड़ा सबर से काम लेना है, थोड़ा बर्दाश्त करना है। यही वजह है कि आगे बर्दाश्त करने का भी जिक्र मुस्तकिल आ रहा है। तो इसलिए फरमाया कि एक तो यह है कि जब तुम दुश्मन से मिलो, यानी मुठभेड़ हो जाए तुम्हारी, आमना सामना हो जाए, तो फसबुतु, फिर तुम जमो। इसीलिए तवल्ली अनिज़हफ, जब दुश्मन से लड़ाई हो रही हो तो उसमें पीठ फेर के भागना ये गुनाह कबीरा है और अकबरुल कबायर में से है। शिर्क के बाद जो नंबर आता है उसमें ये भी है, क्योंकि ऐसे दूसरों का हौसला खराब हो जाता है और पतल हो जाते हैं सारे के सारे, तो उसमें इजाजत नहीं होती बिल्कुल तवल्ली निजाम की। फरमाया फसबुतु वज़कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह को याद करो बहुत कसरत से। सिर्फ याद करो नहीं कहा, यह फरमाया कसरत से। और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है, फरमाया ये नहीं फरमाया कि सल्लू कसीरा, सोमू कसीरा, बहुत नमाजें पढ़ो, बहुत रोजे रखो, ये आपको इरशाद नहीं मिलेगा। लेकिन जिक्र के बारे में आपको ये इरशाद मिलेगा कि ये कसरत से करना, वज़कुरुल्लाह कसीरा। और उसके साथ ये भी फरमा दिया, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसमें कामयाबी का राज बताया गया है। वअतीउल्लाह वरसूलहू, तीसरा अदब यह बताया गया है लड़ने का कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, यानी उसमें शरीयत की रियायत करना। इस्लाम की यह खसूसियत है कि आप कहीं भी खड़े हों आपके लिए कोई मसला रहेगा वहां पर, कि भाई शरीयत का यह मसला है, ये काम ऐसे करने का है, उसी का नाम इताअत है। आजादी नहीं होगी कि चूंकि आप यहां पे इस वक्त दुश्मन से लड़ रहे हैं लिहाजा आप पे आप कोई पाबंदी नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही बहादुर सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी तलवार हाथ में लेकर फरमाया कि कौन है जो इसको ले इसके हक के साथ। तो हुजूर जब बोले तो भाई बहुत सोच समझ के जवाब देने का है, तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। آپ نے دوبارہ فرمایا کہ کون ہے جو اس کو لے اور اس کا حق ادا کر دے، اس کے حق کے ساتھ لے. تو حضرت ابو دجانہ ہیں غالباً، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجیے. اب لے لیا تو ویسے سارے ہی صحابہ بہادر تھے، لیکن جس نے اب حضور کی تلوار لے لی ہو تو اس کو تو ظاہر ہے کہ کیا کچھ جوہر دکھانے اپنی بہادری کے، ہلنے کا اور ڈھیلے ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا وہاں پر. تو وہ دشمن کے سپ میں گھس گئے مارتے ہوئے اس کو. وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ بھڑکا رہی ہے لڑنے کے لیے. پہلے زمانے میں بڑا رواج تھا اس کا کہ اشعار پڑھ پڑھ کے غیرت دلا کے بھڑکاتے تھے کہ تاکہ جو ہے نا وہ خوب جوش آئے اور خوب لڑے لوگ. تو وہ بھڑکا رہی، تو انہوں نے سوچا کہ فتنہ سارا یہی ہے، اس کو ختم کر دوں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، جنگ میں عورت کو نہیں مارنا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا اس کی شرارت پر کہ میں گیا اور میں نے اپنی تلوار اٹھا لی اس کے سر پہ مارنے کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ بھی لڑنے کے لوگ تھے وہاں پہ، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خالی کھڑی ہوئی اس کو جا کے سر پہ مارنے کا ہے. لڑائی کے ماحول میں تو لڑائی کا ماحول ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آواز سیدھا کر لیا تھا اس پر حملہ کرنے کے لیے، میں اٹھایا تھا، مجھے یاد آیا کہ یہ اللہ کے رسول کی تلوار ہے، اس سے اگر عورت پہ لگ گئی تو اللہ کی اطاعت نہیں رہے گی، چونکہ عورت کو مارنے کا منع کیا گیا. تو ہاتھ اٹھنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، کہنے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے جذبات پہ قابو پاتے تھے بالکل خاص خاص وقت میں بھی، کتنا ہی ٹینشن کا اور کتنا ہی جو ہے گرمی کا اور کتنا ہی غصے کا اور کتنا ہی جوش کا وقت ہو، ان کے لیے یہ تھا کہ اللہ کے حکم پر رک جانا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت، حضرت خبیب کی کا واقعہ جو عام طور پر حکایت صحابہ میں بھی ہے، بڑا عجیب ہے. حضرت خبیب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر جاسوس بنا کے بھیجا تھا 10 آدمیوں کو، لوگوں نے پکڑ لیا ان کو، ان کے سارے ساتھیوں کو مار دیا، 7 کو مار دیا تھا، 3 کو پکڑ لیا، اس میں سے پھر 1 کو پھر مار دیا وہاں پہ، 2 کو انہوں نے لا کے بازار میں بیچا. تو حضرت خبیب کو جن لوگوں نے خریدا تھا ان لوگوں نے ان کو، حضرت خبیب نے اس خاندان کے کسی آدمی کو جنگ میں مارا تھا، اس کے بدلے میں وہ لوگ ان کے خاندان والے بچے ان کو لے کے قتل کرنا چاہتے تھے قصاص میں، تو ان کو اپنے گھر میں باندھ دیا تھا، خرید کے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے جتنے بھی دن ان کے گھر میں قیدی رہے ہو. حضرت خبیب نے اس گھر والوں سے استورا مانگا، ان کو پتا چل گیا کہ آج رات میں 4 بجے 5 بجے جتنا بھی ہے لے جا کے ان کو بازار میں قتل کر دینے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے جانا ہے اللہ کے پاس میں تو میں ذرا پاک صاف ہو جاؤں. تو انہوں نے اپنے بال وغیرہ صحیح کرنے کے لیے استورا مانگا، اس زمانے کے رواج. تو بنو حارث کا قصہ ہے، تو ان کی جو گھر کی جو بیٹی تھی ایک خاتون تھی، انہوں نے جو ہے نا اس طرح دے دیا، وہ اپنے کام میں لگ گئی، وہ بندہ بندے ہوئے تو تھے ہی تھے. تو جس لڑکی نے اس طرح دیا، جس کا جن جو, جو, جو مارنے والا آدمی تھا اس کی بیٹی، اس کا بیٹا چھوٹا، وہ کھیلتے کھیلتے خبیب کی گود میں پہنچ گیا. خبیب جن کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں لے جا کے جنگل میں باہر جو ہے نا میدان میں قتل کرنے کا پلان ہے، ان کو بتا بھی دیا گیا کہ ہم تم کو بدلے میں مارنے والے ہیں کہ تم نے ہمارے فلاں آدمی کو مارا تھا. انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے اس طرح منگا لیا، اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کام کرنے والے کام میں لگے ہوئے اپنے گھر میں، ان کا بچہ جو ہے وہ گود میں آ کے بیٹھ گیا خبیب، اور خبیب نے اس کو گود میں بٹھا لیا، اس طرح ہاتھ میں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو مار دیا جانے والا ہے خبیب. تو جیسے ان اس گھر کی خواتین نے دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور گود میں بچہ ہے ہمارا اور ہم اس کو قتل کرنے ہی والے ہیں خبیب کو، اب تو ظاہر ہے کہ بچے سے تو انتقام لیا جا سکتا نا بہت ایزیلی. تو ایک دم اس نے چیخا لڑکی نے، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا. تو خبیب نے کہا کہ تم تسلی رکھو، ہم اصحاب محمد ہیں، تم سمجھتے ہو کہ اس وجہ سے کہ میں مارا جا رہا ہوں میں بچے پہ ہاتھ چلا دوں گا جبکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. تسلی رکھو، یہ بچہ گود میں کھیلے گا میرے، یہ اس کو کبھی دکھ نہیں پہنچے گی. کیا جذبہ تھا کہ بچے کو نقصان نہیں پہنچے گا، تم تسلی رکھو، میں اس وجہ سے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں قتل کیا جانے والا ہوں میں تمہارے بچے کو قتل نہیں کر دوں گا کہ بھائی اب چلو مجھے مرنا ہی ہے، چلو ان کے خاندان کا ایک بچہ ہی مار دوں، یہ میں نہیں کر سکتا. یہ اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، کہ میدان جنگ میں بھی مسئلے کی رعایت اور حکم الہی کی رعایت، شریعت کی رعایت. اور حضرات صحابہ 100% اس میں کامیاب تھے، یہ عجیب بات تھی. ایک فوجی بھی صحابہ کا صحابہ میں سے کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. حالانکہ فوجی جب فاتح ہوتے ہیں، کسی قوم پر قابض ہوتے ہیں، وہاں مال غنیمت ہوتا ہے، خواتین ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، سب کوئی ان کو کوئی چیز میں جب تک شریعت کی طرف سے الاؤ نہ ہو کسی چیز کی طرف آگے بڑھتے نہیں تھے. یہ حضرت صحابہ کی خصوصیت تھی. حتیٰ کہ حضرت علاء الحضرمی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جا رہے تھے ایک جنگ میں، تو مشہور قصہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ راستے میں سمندر آ گیا، دریا آ گیا، دشمن دریا کے اس پار میں تھا اور ان کو جانا ضروری تھا وہاں، کیونکہ جب نکلے ہیں تو یہ کام ہو جائے. امیر کا حکم تھا کہ تم یہ اس علاقے کو جا کے سنبھال کے آنے کا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج سے کھڑے ہو کر یہ پوچھا کہ تم میں کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے. 10,000 صحابہ تھے اس میں، اس لشکر میں، ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کسی سے گناہ تو نہیں ہوا ہے. تو 10,000 نے کہا کہ ہم میں سے کسی سے نہیں ہوا ہے، ایک بھی گناہ. حالانکہ گناہ کو وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ صرف شراب پینے، چوری کرنے کے نام تھوڑی، یہ گناہ تو باطن کے گناہ 50 ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی گناہ گار نہیں، ہم نے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے کبھی جان بوجھ. انہوں نے کہا کہ اگر تم 10,000 ہو اور تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم بے فکر ہو. اور پھر اس کے بعد دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، اصحاب محمد ایک مہم میں آئے ہوئے ہیں، آپ کی مدد چاہیے اور آپ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے اور ہمیں دشمن کے پاس جانا ہے، لہذا دریا کے اندر انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھوڑا ڈال دیا کہ ہم کو پار کرنا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور سبب بھی ہمارے پاس یہی ہے، گھوڑے ہی ہیں ہمارے پاس، کشتی وشتی نہیں ہے اس میں جانے کے لیے. 10,000 کا لشکر صحابہ کا پانی کے اوپر سے ایسے جا رہا تھا جیسے روڈ پہ سے جاتا ہے. 10,000 صحابہ پانی کے اوپر سے نکل گئے پورے. ایسا بھی نہیں ہوا کہ پانی پھٹ گیا اور راستہ مل گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی پھاڑ کے راستہ دے دیا تھا. وہی اللہ ہے، قدرت والا اللہ ہے، بغیر پانی کو پھاڑے ہوئے بھی اس نے راستہ دے دیا. سارے کام تو اللہ ہی کرتا ہے، یہ بندوں کے ان کے اپنے تھوڑی اعمال ہوتے ہیں، یہ کرامات ہیں، اجتماعی کرامتیں ہوتی تھی صحابہ کی. یہ کہ کوئی کرامت والا ایسا نہیں تھا، ان میں سے ہر کوئی کرامت والا ہی تھا. 10,000 صحابہ، اطاعت جو ہے نا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جب لڑائی کے میدان میں تک شریعت کی پوری رعایت کرنا ہے، مسئلوں کی پوری رعایت کرنا ہے، تو یہ جاب میں، نوکری میں، ملازمت میں، گھر میں، بیوی بچوں کے ساتھ، اداروں میں، مسجدوں میں، سینٹروں میں، مدرسوں میں، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو چاہے کریں. اسی وجہ سے جس لائن کا آدمی ہے، جس شعبے میں کام کر رہا ہے، اس لائن کا دین کیا ہے وہ جاننا اس پر فرض ہے، جو بھی آپ کر رہے ہو نوکری. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے تو پوری کمیٹی کو شریعت کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتے، اس کے آنے والے چندے میں کیا کیا جا سکتا ہے، کیا نہیں کیا جا سکتا، یا کس کو روکا جا سکتا ہے، کس کو روکا نہیں جا سکتا، کیا ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں، کیا نہیں کی جا سکتی ہیں، معلوم ہی نہیں کچھ. روزے نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ نااہلوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی اور وہ ہر کام کا ستیہ ناسا کرتے رہیں گے اور ستیہ ناسا میں فساد ہوتا رہے گا اور اس سے قیامت اور زیادہ قریب آ جائے گی. ابھی سفر جو ہوا تھا میرا 2 ہفتوں کا، مختلف سینٹروں میں جانا ہوا. بات ایسے ہیں کہ بھائی سب کو خوش کرو، وہ بھی آ رہا ہے اپنا، وہ بھی پروگرام، وہ آ رہا ہے، ہم تو کسی کو روکتے نہیں. بھائی یہ مسجد ہے، یہ کمیونٹی سینٹر ہے، اس میں جس کو جو پروگرام کرنا ہے کرو، شریعت کا، غیر شریعت کا، جائز ناجائز، حلال حرام، کیا لاچے کھرارا کیا نہیں، پروگرام میں کوئی فکر، یعنی شریعت کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں پہ، دل رکھنا ہے اصل. کہ بھائی ساری کمیونٹی جو ہے نا وہ خوش رہے، ہم کمیونٹی میں تفریق کرنا نہیں چاہتے. ان کو یہی نہیں پتا کہ تفریق کیا ہوتی ہے اور جو ہے نا وحدت کیا ہوتی ہے. اصل اطاعت ہے کہ وہ مسئلے کی رعایت ہو، کہ حکم کیا ہے اس معاملے میں، حکم پر جمنا ہوتا ہے. جاب کر رہے ہیں، ہوٹل ہے، کسی طریقے سے کسٹمر آ جائے، دکان ہے، کسی طریقے سے کسٹمر آ جائے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. کسٹمر ہی کہہ رہا کہ میں حلال کے بغیر نہیں لوں گا، تو آپ حلال کا سرٹیفکیٹ رکھ کے حلال بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ حرام کا بھی دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود خدا کا خوف نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پاس جواب دینے کا کوئی ڈر اپنے اندر رکھتے ہوں، کسٹمر کا ہی خوف ہے کہ چونکہ یہ نہیں لے سکتا لہٰذا اس والا سرٹیفکیٹ والا رکھو اس کے پاس. یہ کون سا ہے؟ دیکھیں گے آپ کے حلال بھی رکھا ہوا ہے حلال بھی حرام بھی رکھا ہوا ہے، کہ آپ کو حلال چاہیے تو حلال لیجیے، حرام مجھے تو دھندا کرنا ہے، یعنی مجھے آخرت کی فکر نہیں ہے، آپ کو ہے تو اس کا انتظام میں نے کر دیا تھوڑا سا. یہ کون سا کاروبار ہے؟ میوزک چل رہی ہے صبح سے لے کے شام تک. کیوں بھائی؟ بولے کسٹمر کو چاہیے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کرنی ہے، کوئی آئے گا نہیں آئے گا، اللہ رزاق ہے. نہیں کسٹمر نہیں آئے گا تو دھندا نہیں چلے گا، تو یہ کہتے تو آپ نے اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کر دیا اپنی ربوبیت کو، اپنے پرورش کے نظام کو. چیزیں اپنے دکان میں رکھی ہوئی ہیں حلال بھی حرام بھی، سامان رکھا ہوا ہے صحیح بھی غلط بھی. نہیں، لوگ مانگتے رہتے ہیں، لوگوں کا تقاضا ہے، دکان میں ہر چیز بھری ہوئی ہے، حلال بھی بھری ہوئی ہے حرام بھی بھری ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت نہیں ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی. گھر کے اندر میاں بیوی کے معاملات میں اطاعت، اس کی بیوی کی رعایت میں کچھ ناجائز کام ہو رہے ہیں، میاں کی رعایت میں کچھ ناجائز کام ہو رہے ہیں، بچوں کی رعایت میں کچھ ناجائز کام ہو رہے ہیں، پھپھو کی رعایت میں کچھ ناجائز ہو رہے ہیں، ماموں مومانی کی رعایت میں کچھ ناجائز ہو رہے ہیں. سب کی رعایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو اللہ رسول کی نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے طریقہ. صحابہ کے اندر یہی بات تھی، جب اللہ نے فرمایا کہ ایک تو جمنا ہے تم کو، دوسرا یہ ہے کہ تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور تیسرا یہ کہ اطاعت کرنی ہے، یعنی جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہی کرنا ہے، جس سے روکا گیا ہے اس کو نہیں کرنا ہے. اصل دین میرے دوستو اس طرح سے آتا ہے میری بہنوں، دین کی اصل یہ ہے، دین کی روح یہ ہے کہ ہر کام میں شریعت کی رعایت ہو. بس یہ مسئلہ کیا ہے، حتیٰ کہ اس رعایت میں کسی سے دوستی رہتی ہے نہیں رہتی، کسی کا دل ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں. لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کو ناراض کر کے نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی طاعت نہیں ہے، کسی مخلوق کی طاعت نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ولا تنازعوا، اور تم آپس میں لڑو نہیں. صحابہ کو فرمایا کہ آپس میں تم لڑو نہیں. ذکر کثرت سے کرنا، جم کے رہنا، اطاعت کرنا اللہ کے اللہ کے رسول کی، اور لڑنا نہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ ایک تو لڑائی ہوتی ہے دنیاوی اغراض اور حالات کی وجہ سے، اور ایک ہوتی ہے کہ خود مسئلے میں کنفیوژن ہو کے لڑائی ہو جائے. یہ جب ہوتی ہے جب مسئلے میں ہر کوئی آدمی اپنی عقل لڑاتا ہے. اب مسلمانوں کو بولتے ہیں آپ کے مسلمان لڑے نہیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد کریں، اور کس بات پہ اتفاق اتحاد کرنا ہے؟ اللہ کے حکم پہ کرنا ہے. تو اللہ کا حکم لے کے یہ ایک مسئلہ بول رہا ہے، اللہ کا حکم بول کے دوسرا ایک مسئلہ بول رہا ہے، اللہ کا حکم لے کے تیسرا ایک مسئلہ بول رہا ہے، تو اللہ کے حکم کی بنیاد پہ تو لڑ رہے ہیں. یہ کہاں سے لڑائی ہو رہی؟ یہ لڑائی یہاں سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے حکم کو جاننے میں پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں. جو اس کی اتھارٹی ہے، جو سب سے زیادہ مستند اور محتاط ذریعہ ہے اس کا، اس کو جانو، اس کے مطابق عمل کرو. اور اگر ایک سے زیادہ ذریعہ ایسے ہیں تو پھر دونوں کو برابر برابر اپنے اپنے طور پر کر لینے دو، مگر الرٹ اپ نہیں کہ بھئی ہمارا تھاٹ یہ ہے لہذا یہ مسئلہ ایسا ہے ہم ایسا کریں گے، تمہارا تھاٹ یہ ہے لہذا یہ مسئلہ ایسا ہے لہذا تم ایسا کرو. تمہارا تھاٹ کس بیس پہ ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا پروف ہے اس کا؟ حوالہ دے دیا قرآن پاک کا تو قرآن پاک تھوڑی ہو جاتا ہے. قرآن حوالے دینے سے قرآن کی چیز بات تھوڑی ہو جاتی، حدیث کا حوالہ دینے سے بات حدیث کی نہیں ہو جاتی. قرآن اور حدیث میں حق ہے، لیکن یہ حق جاننے کا حق جو ہے وہ کس کو ہے پتا ہے؟ وہ انہی لوگوں کو ہے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں. قرآن کی شرح کرنے کا حق، حدیث کی شرح کرنے کا حق کچھ خاص لوگوں کو ہے، اور وہ ان کی وہ اس کے ٹھیکے دار نہیں ہوتے، وہ صلاحیت والے ہوتے ہیں. اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا ہے تو آپ بھی صلاحیت پیدا کریں. بعض لوگوں کو یہی کنفیوژن ہوتا ہے کہ شریعت، دین، قرآن اور حدیث کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے. ٹھیکہ کسی کا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے جو مطلب نکالے. ٹھیکہ نہیں ہے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ پانچ آدمی مثلا اسکالر ہیں تو یہ پانچ ہی اسکالر ہونا کوئی ضروری نہیں، چھ بھی ہو سکتے ہیں، سات بھی ہو سکتے ہیں، آٹھ بھی ہو سکتے ہیں، دس بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی اہلیت تو پیدا کرے اپنے اندر. تو تنازع نہیں ہونا ہے. تو تنازع نہ تو ذاتی اغراض کی وجہ سے ہو، جس ادارے میں، جس کام میں، جس جگہ پر، جس گروپ میں آپس میں تنازع، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ فتق شلو، تم کمزور ہو جاؤ. اگر لڑائی ہوئی تو تم کمزور ہو جاؤ، کیونکہ جب اتفاق سے کام ہو رہا ہوتا ہے نا تو دوسروں کی فکر اور دوسروں کی قوت اور دوسروں کی رائے اپنی ہی شمار ہوتی ہے، تو اپنی اکیلے کا کام جماعت والا محسوس ہوتا ہے اس کو، دوسرے کا اکیلے کا کام بھی اس کو جمعیت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے. لیکن اختلاف ہو گیا تو یہ اپنے ڈگر پہ کر رہا, وہ اپنے ڈگر پہ, وہ اپنے ڈگر پہ, وہ اپنے انداز میں, تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے, اپنے اندر کمزوری آ جاتی ہے اختلاف سے کام کرنے میں. وطد ہوا ریو حکم, دوسرے کے اوپر سے اثر چلا جاتا ہے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ایک ہوا کا ترجمہ رعب سے کیا گیا ہے کہ تمہارا رعب نکل جائے گا دشمن سے, اور ایک ترجمہ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار سے کیا ہے کہ تمہاری قوت اور شوکت ختم ہو جائے گی اس سے. اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہمیشہ کے اجتماعی کاموں میں ہوا کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ نصرت بالرعب ونصرت بالصبا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبا سے مجھے, صبا ہوا کا نام ہے, اس سے ہمیشہ مدد فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں بھی ہوا چلی تھی, جنگ احد میں بھی ہوا چلی تھی, خندق میں بھی ہوا چلی تھی. ہوا کے ذریعے سے ایک مدد کا نزول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. علماء نے فرمایا کہ یہ خاص بھی مراد ہو سکتی ہے, لیکن عام مضمون کے اعتبار سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ تذہب علی حکم یہ ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور دوسروں کے اندر سے تمہاری حیثیت کمزور پڑ جائے گی, ان کے اندر ہمت اور جرات بڑھ جائے گی, تو تم ٹک نہیں سکو گے پھر ان کے سامنے. کیونکہ جب تک دشمن پر رعب ہوتا ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے, اس کے اندر جرات آ جاتی ہے, رعب نکل جاتا ہے, تو پھر اس میں بھی جرات آ جاتی ہے, تو پھر جس میں جرات زیادہ ہو جائے گی وہ لے کے میدان نکل جائے گا. اس لیے فرمایا کہ ولا تنازعوا, تم آپس میں جھگڑو نہیں. یہ جو قرآن پاک میں آپس میں جھگڑو نہیں بول کے ہے نا, وہ یہاں پہ ہے. وہ جو وہاں پر ہے جس کو عام طور پر کوٹ کیا جاتا ہے وہ ہے نا آیت, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, وہاں نہیں ہے اس کا حکم, وہاں دوسری بات کا حکم ہے. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور اللہ کی رسی پکڑنے میں اختلاف مت کرو ہے وہاں. وہی بات ہے جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ رسی اللہ کی کیا ہے اس کو پہچاننے میں غلطی نہ کرنا اور اس میں اختلاف نہ کرنا, کیونکہ اللہ کی رسی پہچاننے میں ہر کوئی اپنے طور پر جائے گا تو بڑا اختلاف ہو جائے گا. پھر وہ اس کو اصل جاننا ہوتا ہے. یہی سے اصل میں نکلا ہے مسئلہ علماء مجتہدین کی تحقیق پر اعتماد کا, کہ امام ابو حنیفہ ہیں ان کی تحقیق ہے اس پر اعتماد کرو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اماموں کی تقلید نے مسلمانوں کو منتشر کیا, اسی نے جمع کیا تھا مسلمانوں کو, آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہی کیا گیا تھا وہ, اور جہاں سے وہ چیز نکلی ذہن وہاں سے فارغ ہوا لوگوں کا, اس وقت سے انتشار زیادہ بڑھ گیا مت. تو پھر جتنے سر ہوں گے اتنی رائے ہو جائیں گے, اتنے مسئلے ہو جائیں گے. تو دونوں قسمیں نہیں ہونے کی ہیں, ویسا تنازع تفرق بھی نہیں ہونا ہے کہ اللہ کی رسی ہے کیا وہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری وجوہات کی وجہ سے آپس میں لڑائی نہیں ہونے کا ہے. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, اب تنازع نہیں ہونے کا ہے تو کرنا کیا, واصبروا صبر سے کام لو. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جملہ راز بتاتا ہے آپس میں تنازع نہیں ہونے کا, جھگڑا نہیں ہونے کا. ہوتا یہ ہے کہ رائے میں فرق ہونے کے باوجود آپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے, اور یہ چیز جیسے میں اپلائی کرتے جا رہا ہوں, ایک ہے آیت کا مضمون کہ کس پس منظر میں یہ آیت چل رہی ہے, اور ایک اس کا مفہوم ہے کہ یہ مفہوم سب جگہ اپلائی ہوتے ہیں. گھر کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے, پیرنٹس اور اولاد میں جھگڑا ہو رہا ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, ادارے میں کام کرنے والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, کمیٹی میں جھگڑا ہو رہا ہے, کمیونٹی میں جھگڑا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے گروپ میں جھگڑا ہو رہا ہے, ان سب کے اندر یہ بات ہے کہ آپ میں اگر صبر ہے تو معاملہ چلتا رہے گا. کیونکہ رائےوں کا اختلاف تو ضروری ہے, رائے الگ الگ ہو جائے گی, آپ کا رجحان الگ ہوگا, آپ کا رجحان الگ ہوگا, آپ ایک چیز سوچ رہے ہیں, آپ ایک چیز سوچ رہے ہیں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑا عجیب جواب ہوتا تھا. وہ عام طور پر جماعت والے اپنی بات لے کے پہنچتے تھے کہ صاحب وہ ہماری پاس بڑا جھگڑا چل رہا ہے, ساتھیوں سب جگہ ہی ہوتے ہیں جھگڑے, تو جب تبدیل والوں میں بھی ہوتے ہیں, تو وہی قصہ کیا ہے؟ تو بولے وہ ہماری بات وہ نہیں مانتے. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم ان کی بات مان لو, آپ کی بات وہ نہیں مانتے نا, تو تم ان کی بات مان لو. یعنی کہ بولے ہمارے ساتھ چلتے ہی نہیں, یعنی کہ تم ان کے ساتھ چل جاؤ. کیونکہ جو بڑے اصول ہیں اس میں تو کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے نا, شریعت کے خلاف والی بات نہیں ہوتی, وہ شریعت کے اندر ہوتے ہیں وہ جھگڑے. اب جتنے کام ہوتے ہیں کمیٹیوں کے, آپس کے, ان کے, ان کے, اس کے اندر خلاف شریعت والی بات نہیں آتی, اس میں تو کسی کی نہیں ماننی ہے, شریعت کے دائرے کے اندر ہی. لیکن آپ کے سوچنے کا انداز الگ ہے, آپ کا انداز آپ بول رہے ہیں کہ جلسہ فلاں دن کریں گے, آپ بول رہے ہیں فلاں دن کریں گے لڑائی ہو گئی, فلاں جگہ کریں گے لڑائی ہو گئی, فلاں طریقے سے کریں گے لڑائی ہو گئی, فلاں اسپیکر کو بلائیں گے لڑائی ہو گئی. رائے میں اس طرح سے فرق آتا ہے نا. ایسے گھر کے اندر بھی جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں میاں بیوی کے, ماں باپ اور اولاد کے ساتھ میں بھی ایسے ہی مسائل چلتے رہتے ہیں بہت سے. तो उनमें क्या है, सबर अगर है तो फिर ये क्या आदमी का एक हवा भी रहती है खानदान पे, जिस जगह का जिस उसकी बात हो रही है ये। और दूसरी बात ये है कि कमजोर नहीं होते ये, कमजोरी और हवा का उखड़ जाना ये तनाजा की वजह से होता है। वला तनाजाओ फतश फतफशलू व तज़हबर युहकुम वस्बिरू, और तनाजा मत करो वरना तुम कमजोर हो जाओगे, फिसल जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सबर करो बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। यहां बहुत एक इल्मी मज़मून है लेकिन वो इस वक्त मैं नहीं सुना सकता क्योंकि वो खुद एक तफसील तलब है, अलबत्ता थोड़े से उसके इशारे अर्ज कर सकता हूं। वो मज़मून ये है कि ये जो इख्तलाफ होता है ये पसंदीदा नहीं है, इत्तेफाक जो है ये पसंदीदा है, लेकिन उसूल में एक बात यह है कि हर इत्तेफाक पसंदीदा नहीं होता और हर इख्तलाफ नापसंदीदा नहीं होता। इसकी भी शरीयत है, इसका भी एक दीन है पूरा। ये नहीं होता कि ना कि आप सबसे मिलके रहे। आमतौर पर जो है लोग बोलते हैं कि भाई ये शिया सुन्नी झगड़े रही हूं, ये मुसलमानों में ग्रुप बंदियां हैं, वो उसको काफिर बोल रहा है, वो उसको काफिर बोल रहा है, ये एक होके क्यों नहीं रहते। अभी गुज़िश्ता जुमा में भी एक साहब ने उठाया था ना, मतलब इससे पहले वाले जुमा के अंदर, ये एक होके क्यों नहीं रहते। वो बेचारे को मालूम ही नहीं है कि वो आके हमारे कोई बोल रहा है, भाई जो गलती कर रहा है उसको बोलने का है जाकर कि तू गलती मत कर, जो हक पे है उसको भी बोल रहे हैं कि तुम जाके बातिल वाले से मिलकर रहो, जो बातिल पे है उसको तो कोई बोल भी नहीं रहा क्योंकि वैसे भी वो लड़ने को आता है, उसको तो कोई नहीं बोलता। और अक्सर यही करते हैं गलती कि जो कमजोर नजर आता है, शरीफ वाला शरीफ है, जरा सुनने वाला दिखा, उसको जाके बोलेंगे कि भाई लड़ना उड़ना नहीं, किसको बोलना है आपको, जो गलती कर रहा उसको बोलना है, जो गलती नहीं कर रहा उसको बोलने का है। शिया सुन्नी झगड़ा मत करो मसलन अगर बोलते हैं तो सुन्नी को किस बेस पे बोलते हो कि अब तुम शिया से झगड़ा, शिया को बोलना है कि तुम सुन्नी से झगड़ो मत, क्योंकि ये तो कभी झगड़ा करा ही नहीं उनसे, वही करता है इसी तरह हमेशा। शिया सुन्नी झगड़े में कभी झगड़ा शिया सुन्नी शिया से नहीं करेगा, शिया सुन्नी से करेगा। क्यों? इसके मजहब में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके आदमी को बुरा बोले, उसके मजहब में यह है कि जब तक इसके आदमी को बुरा नहीं बोले उसका मजहब ही शुरू नहीं होता। झगड़ा तो उधर से हो रहा है ना, भी जब तक हजरत आयशा पे आप खामखा की बात नहीं बोलोगे तो इधर से सुन्नी मुस्तहिद क्यों होगा, जब तक हजरत अबू बकर उमर पर आप बदतमीजी नहीं करोगे तो इधर से सुन्नी मुस्तहिद क्यों होगा, और वो उसके बगैर उनका बयान ही सही नहीं होता। हद तो ये है हमारे पास कि वो मुहर्रम में जो आमतौर पर रेडियो पे टीवी पे सब वही चलते रहता है ना, खासतौर पर आशुरा के दिन, तो उस दिन जो खास खिताब होता है, हैदराबाद का किस्सा सुना रहा हूं मैं आपको, इंडिया हैदराबाद का, उस दिन रेडियो पर उसने हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला को मुनाफिक और बदतमीज जो कहना था कह दिया उसने, अब पूरे सुन्नी सुन रहे हैं लाखों के अंदर। अब वो कहते हैं कि तुम उन लोगों को भाई झगड़ो मत तुम आपस में, तो झगड़ा करता कौन है, गलती पे जो होता है उसको बोला जाता है। इसके असल में उसूल है, कायदे बने हुए हैं थोड़े से, कि हर इत्तेफाक ये पसंदीदा नहीं है और हर इख्तलाफ ये नापसंदीदा नहीं होता। और यही वजह है कि मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह, ईमान के कामिल होने के लिए जरूरी है कि मोहब्बत अल्लाह ही की वजह से हो, तो वो इत्तेफाक अल्लाह ही की बुनियाद पर होना पड़ेगा, और नफरत वो अल्लाह ही की वजह से हो, वो इख्तलाफ भी अल्लाह ही की वजह से होना पड़ेगा। मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह फकद इस्तकमल अल ईमान, उसका ईमान कामिल हो जाता है। ये जो हदीस शरीफ में आता है कि ईमान कामिल होता है कि खर्च करने में भी अल्लाह हो, रोकने में भी अल्लाह ही हो, कि न खर्च करना हो तो वो भी अल्लाह की वजह से न खर्च करे, मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए और नफरत करे तो अल्लाह ताला के लिए। तो उसमें होता यह है कि जो इत्तेफाक पसंदीदा है, जो इत्तेहाद उम्मत का पसंदीदा है, महमूद है, उसकी तरगीब दी जाती है, और जो इख्तलाफ पसंदीदा है उसको नहीं दूर किया जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरगीब दी है बहुत सी जगहों पर बहुत से लोगों से इख्तलाफ रखने की, तो वो तो जानना पड़ेगा, वो तो उलमा से ही मालूम होगा कि उम्मत में किन अफराद से इख्तलाफ रखा जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कदरी जो है, यानी जो तकदीर का इनकार करने वाले होंगे, मेरी उम्मत के कदरी और मजूसी हैं, तुम उनके साथ खाना मत, उनसे सलाम मत करना, फला तुफातिहुम वला तुजालिसुहुम वला तुखालितुहुम, ऐसे बहुत सी रिवायतें बहुत सी जगहों पर है ये सब चीजें। तो इसी वजह से गलत अकीदे वालों के साथ में तोड़ के रखा जाता है, तोड़ा गया है, और हदीस पाक में खुद उस इरशाद मौजूद है। तो ये बुनियादें हैं इसकी, तो उसके अंदर थोड़ी तफसील है, उसी वजह से मैं इसको जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इजमाल उसका यह है कि ये जो इख्तलाफ होता है इत्तेफाक और इत्तेहाद का, वो उसूल में होता है यानी अकीदों में होता है या मसाइल में होता है। किसी दिन इसकी वजाहत करूंगा क्योंकि ये मजमून बहुत तफसील से मौजूद है एक किताब में फतावा की, हज़रत हानवी रहमतुल्लाह अलैह की इमदादुल फतावा में बहुत मबसूत है यह मजमून। جو اصول کا مطلب عقائد کا ہوتا ہے ان کے اندر کسی سے آپ کو متحد ہونے کی جو آپ سے مختلف العقیدہ ہو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے آپ کو. وہاں محمود ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اختلاف رہے, ورنہ تو پھر حق و باطل کی تمیز نہیں رہے گی. وہ جو حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے میری امت میں ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. آپ بول رہے ہیں کہ امت میں انتشار نہیں ہونا, تو تم یہ 72 سے مل کے رہو تو اپنا عقیدہ اس کے ساتھ میں ملا کے رکھو. تو کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ جہنم میں جائیں تو اختلاف مت کرو, انتشار ہوگا, تم بھی ساتھ چلے جاؤ. بات کا مطلب تو پھر یہی بنا, حضور فرما رہے ہیں کہ 73 فرقے میری امت میں ہوں گے جس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اب آپ بول رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, اب تم آپس میں یہ سب چھوٹے مسئلے مسائل میں نہیں جانا ہے, ان کے ان کے اوپر سب کا ساتھ دو تم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بول رہا ہے اس کو بھی قبول کر لو, آپ کو جو بولنا ہے آپ بھی قبول کر لو, مل کے رہو آپس میں. اور جب وہ جہنم میں جانے لگے تو بولنا حضور ہم کو اختلاف وہاں پہ بھی پسند نہیں تھا, یہاں پہ بھی پسند نہیں, ہم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ, یہ تھوڑی ہوگا. تو اصول کے اندر جو اختلاف ہوگا جو عقیدوں کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور عقیدے جو ہیں نا وہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہوتے ہیں, دلائل ظنیہ بھی نہیں چلتے اس میں. عام جو حدیثیں ہوتی ہیں نا اس سے بھی عقیدہ نہیں بنتا, ان کو دلائل ظنیہ کہتے ہیں. اخبار احاد جو ہیں عام حدیثوں کو خبر واحد کہتے ہیں, ایک اصطلاح ہے یہ, اس سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. ضعیف حدیث تو بہت دور کی بات ہے, موضوع حدیث تو خیر استعمال ہی نہیں کی جاتی. عقائد جو ہوتے ہیں وہ تو نصوص قطعیہ چاہیے, قطعی ثبوت قطعی دلالت چاہیے کہ اس کا مطلب بالکل واضح ہو اور بالکل قطعی ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوتے ہیں عقیدے, یا ایسی حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں جو کہ قرآن پاک کی آیت کے پاور کے ہوتے ہیں. حدیثوں کا ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جن کا پاور اور جن کی دلیل کی طاقت قرآن پاک کی آیت کے برابر سمجھی جاتی ہے, ان سے ثابت ہوتے ہیں عقیدے. تو عقیدہ تو اس سے ثابت ہوگا نہیں کہ کسی بھی چیز سے ثابت ہوگا, تو اس سے جو نکلا ہوا عقیدہ ہوتا ہے اس کو اہل سنت والجماعت اپنی کتابوں میں بیان کر چکے ہیں, لوگوں کے درمیان میں جانا پہچانا ہوتا ہے. اس میں آپ کسی سے اتحاد نہیں کر سکتے دوسرے عقیدے والے سے, آپ کو اپنے اس پہ رہنا پڑتا ہے. اچھا, فروع کا جو اختلاف ہے اس میں پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے اجتہاد فروع کا دلیل کے ساتھ, اور اختلاف مسالک کی صورت میں, حنبلی ہے, حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے. یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ شریعت میں پسندیدہ ہے, اور اس اختلاف کو انگیز کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ جس مسلک پر عمل کر رہا کرنے دو. شافعی وہ بھی حق ہے, حنبلی وہ بھی حق ہے, مالکی وہ بھی حق ہے, حنفی وہ بھی حق ہے. البتہ ایک ہی کو فالو کر سکتا ہے ایک بندہ, چاروں کو مکس نہیں کر سکتا. وہ اس کو یہ دکھ رہا کہ بھائی شادی کا مسئلہ جو ہے نا وہ شافعی کا اچھا دکھ رہا ہے, حدود کا مسئلہ جو ہے نا وہ حنفی کا اچھا دکھ رہا ہے, اور وہ فلاں کا مسئلہ فلاں کا اس میں سے تھوڑا اس میں سے تھوڑا, تو وہ چاروں میں سے کسی کا بھی نہیں, وہ نفس کا مسئلہ ہے. اتارا نفس سے بچنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تحقیق پہ اعتماد کریں. کسی ایک کو فالو کریں گے فروع کے اندر دلائل کے ساتھ میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ شریعت میں پسندیدہ ہے. اختلاف امتی رحمت, جو حدیث شریف ہے کہ میری امت کے اختلاف یہ بھی رحمت ہے, یہ اس کا مصداق ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. یہاں ایک حرج کی بات جو آتی ہے معلوم ہے وہ کیا ہے, دو گروپ آتے ہیں یہاں پہ جب اس مسئلے ایسی چیزوں میں بات آتی ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو دوسرے مسلک کا اپنے کو بتاتا ہے لیکن خود اس کو دوسرے مسلک کا پتا نہیں ہے. مثلا بولتا ہم لوگ شافعی ہیں, حساب سے ایسا کرتے ہیں. امام شافعی نے کب بولا ایسا کرنے کو, پوچھا آپ نے کبھی؟ ہم لوگ حنبلی ہیں, اس واسطے ایسا کرتے ہیں. امام احمد نے کب بولا بھائی, کہاں بولا ہے؟ آپ کو بہت بڑی مقدار میں یہ چیز ملتی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں, چونکہ مسائل آتے رہتے ہیں, اور الحمدللہ تعالیٰ کتابوں میں ساروں کے مسائل ہیں, پڑھاتے وقت میں بھی صاحب کو پڑھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو, تاکہ واقف رہیں. علم عالم کی جب ڈگری دی جاتی ہے تو واقف کروایا جاتا ہے اسے, تو وہ نہیں ہے. امام شافعی کا بولا ہوا نہیں ہے, وہ امام احمد کا نہیں ہے, وہ ہم مالک ہی ہے. امام مالک نے کہا کہاں کہا, کون سا مفتی نے کہا امام مالک ہے ہی نہیں ویسا مسئلہ. اور ایک وہ گروپ ہوتا ہے جو چاروں اماموں کو نہیں مانتا, جو چاروں اماموں کو نہیں مانتا اور اس کا مسئلہ چاروں اماموں سے ہٹا ہوا ہے تو کنفرم گمراہی ہے, وہ کنفرم گمراہی ہے, غلط ہے وہ بالکل. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ 1200 سال تک یہ امت چاروں اماموں میں سے کسی امام پر متحد رہی ہے, یعنی امام سے ہٹ کر زندگی نہیں گزاری پوری امت نے, بغیر تقلید کے زندگی نہیں گزاری پوری امت نے. اب اس کے بعد میں اگر کوئی آدمی ایک پانچواں فتویٰ لے کر آئے جو چاروں میں فٹ نہیں ہوتا ہے, یعنی چاروں سے بھی ہٹا ہوا ہے, وہ کسی ایک کا بھی نہیں ہوتا, تو اس کا گمراہ ہونا یقینی ہے, چونکہ امت گمراہی پر کبھی اتفاق نہیں کر سکتی تھی. تو اگر یہ بات نہیں تھی, مسئلہ ایسا نہیں تھا, پھر بھی امت رہی ہے, اور 100 سال 200 سال, 1 سال 15 منٹ 10 منٹ نہیں بلکہ 1200 سال, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ حضرت نے فرمایا لا تجتمعوا امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی. تو وہ جس بات کی دلیل وہ دے رہے ہوتے ہیں وہ دلیل ہی نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے سمجھنے میں کنفیوژن ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی بےچارے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ حق ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہ چاروں اماموں کی بھی رائے نہیں ہے، کوئی پانچویں رائے ہے پھر وہ حق بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ مشترک لے لیں، کبھی اس میں سے کبھی اس میں سے کبھی اس میں سے، وہ بھی غلط ہے. تو فالو کرنا پڑے گا کسی ایک راستے کو، کہ اماموں میں سے آپ کو ٹھیک ہے جس امام پر آپ کو ان کی تحقیق پر زیادہ اعتماد ہو اس کو آپ فالو کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہوگی. اور کچھ مسائل اور فروعیہ وہ ہوتے ہیں کہ جو بغیر دلیل کے اختلاف ہوتا ہے ان میں، ایک ہوتے ہیں ناشی عن دلیل، ایک ہوتے ہیں ناشی عن غیر دلیل، بغیر دلیل کے اختلاف ہے، آپ کی رائے کچھ ہو رہی ہے آپ کی رائے کچھ ہو رہی، دونوں مل کے جاہل ہیں. یعنی نہ وہ محقق ہے عالم عربی کا عالم ہے، نہ قرآن حدیث کا اس نے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، نہ اس نے حاصل کیا، وہ ویسے ہی لڑ رہے ہیں آپس میں. یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کو مرا اور جدال کہتے ہیں، اور یہ فتنہ ہے اس امت کا، اور یہ انتہائی مبغوض ہے اسلام میں. اسی وجہ سے ڈسکس کرنا منع ہے اسلام میں دینیات کے اوپر. دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن شریف کا ترجمہ رکھ لیا، بخاری کا مثال کے طور پر رکھ لیا، آپ کی کہہ رہے ہیں، آپ کی کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا. اب یہ تینوں بھی عالم نہیں ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں سفر؟ یہ اس وقت خوض فی الآیات کر رہے ہیں، جس کی حدیث قرآن پاک میں سخت ممانعات ہے کہ تم اس کے اوپر مت کرو. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیتوں میں وہ غور و خوض کر رہے ہوں اپنی طرف سے، تو ان سے اعراض کرنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری بات شروع کر دیں، جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں لوگ اس طرح قرآن کی آیت کو لے کے آپس میں غور و کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو غور و خوض کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھنا گناہ ہے. وہ تینوں بات کر رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نہیں بات کروں گا، یہ بیٹھنا خود گناہ لکھا ہے ابن عباس نے، یہ گناہ ہے. اور یہ آیت کو اس کی جگہ پہ نقل فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا وہ کہ آپ اس طرح غور و خوض کریں، چونکہ وہ عن غیر دلیل، بغیر دلیل کے بات کرنے والی بات ہوں گی، کیونکہ وہ دلیل ہے نہیں ہے اس کی، اس کو پتا چل سکتا ہے جس کو پورے قرآن پاک کے مضامین پر نظر ہے، جس کو پورے احادیث کے مضامین کے اوپر نظر ہے مختلف جگہوں کے اوپر کہ یہ بات سے ریلیٹڈ کہاں کہاں کون کون سی بات موجود ہے قرآن اور حدیث میں، وہ آدمی کر سکتا ہے یہ کام. جو نہیں ہے وہ نہیں جانتا اس بات کو، تو وہ خوض فی الآیات کرے گا. تو ایسے اختلاف کی شریعت میں سخت مذمت ہے، اور امت میں اس وقت جو ہوتا ہے نا وہ یہی قسم کا ہوتا ہے، زیادہ پبلک کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے جو انتشار کا سبب ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اور غلطی کے اوپر لوگ جم جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ اختلاف مت کرو. تو جب اختلاف مت کرو بولنا ہے، نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو ترغیب دینا ہے، تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کی جو بنیاد ہے، جو آدمی غلط رائے دے رہا تبھی تو وہ اختلاف ہو رہا نا، اگر وہ غلط رائے نہیں دیا ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا. تو جس نے غلط رائے دی ہے اس کو روکا جائے کہ بھائی تم اختلاف مت کرو، دونوں کو نہیں روک سکتے آپ کے، جس نے جس کی رائے صحیح ہے وہ بھی، جس کی رائے غلط ہے دونوں کو بولے تم اختلاف مت کرو. بھائی جو غلطی کر رہا ہے اس کو آپ مجبور کریں گے کہ تم اختلاف مت کرو، تم فیور میں ہو جاؤ ان کے، تم ساتھ دو ان کا، تم حمایت کرو ان کی. اختلاف سے روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث میں کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو غلطی سے توبہ کرائی جائے، جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے باز آنے کو کہا جائے، جو باطل اور حق کے خلاف جا رہا ہے اس کو حق کے خلاف جانے سے روکا جائے، تب وہ جا کے اختلاف ختم ہوگا. یوں آپ بولتے ہیں کہ آپس میں تم اختلاف مت کرو، تو یہ بولنا ہی خود غلط ہے کہ نہ بولنے والے کو فہم ہے اس کی، نہ سامنے والوں کو اس بات سے کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کبھی چیز جاتی بھی نہیں، اس کا طریقہ ہی دوسرا ہے. اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام بات یہ ارشاد فرمائی جو ہم سب کو سمجھنے کی ہے اور اپنے اپنی جگہوں پر اس کو اپلائی بھی کرنی ہے، وہ یہ کہ فرمایا کہ ایک تو جمنا، دوسرے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، تیسرے احکام شریعت کی رعایت کرنا، اطاعت کرنا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، چوتھے آپس میں لڑنا نہیں، ولا تنازعوا، آپس میں لڑو نہیں، چاہے چھوٹے آدمی، دس پانچ آدمی مل کے کوئی کام کر رہے ہوں مل کے کرو، گھر کے اندر چھوٹی سی فیملی کیوں نہ ہو مل کے رہو. اور اس کا راستہ کیا ہے؟ واصبروا، صبر کرو، تھوڑا سا برداشت کر لو، کیونکہ اگر اب والا جو کام ہے، اب والی جو رائے ہے وہ بھی چلے تو کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس کی والی جو رائے ہے اس کو پھر بھی عمل کر لیا جائے تو وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، ٹکراؤ شریعت کا نہیں ہے وہاں پہ. تو ایسی صورت میں اگر آپ کی رائے نہیں مانی جا رہی تو آپ صبر سے کام لو، آپ انگیز کر لو، آپ برداشت کر لو، یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میں ہو جائے گا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس کے بعد ایک حکم یہ دیا جا رہا، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، اور مت ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح سے جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اکڑ کے ساتھ، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب جمع ایک آدمی اللہ رسول کی اطاعت بھی کر رہا، لیکن اس میں اندر کی جو بیماری ہوتی ہے اس پر اب توجہ دلائی جا رہی ہے कि जैसे बाहर में ये बात नहीं होना है, अंदर में भी नहीं होना है, क्योंकि बाहर की खराबी तो दिक्कत आती है और अंदर की खराबी दिक्कत नहीं आती, और जैसे बाहर की खराबी से अल्लाह की मदद हट जाती है, अंदर की खराबी से भी अल्लाह की मदद हट जाती है। तो नफ्स की जो बीमारी होती है बतर की, उससे मना किया गया कि फर्ज करो तुम बहुत ज्यादा है तादाद, तुम्हारे पास ताकत बहुत है, तुम्हारे पास असबाब बहुत है और तुम बिल्कुल शरीयत के मुताबिक ही बजाहिर काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर अकड़ है, अंदर रिया है, रियाकारी है, अल्लाह की मदद हट जाएगी, नहीं रहेगी, काम में बरकत नहीं रहेगी, नूरानियत नहीं रहेगी, काम नहीं बनेगा, हत्ता के मैदान जंग में शिकस्त हो जाएगी। तो फरमा उन लोगों की तरह से मत हो जाओ जो अपने घरों से निकले थे बतर के साथ, अकड़ के साथ। इसका मिज़दाक मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो जो जंग बदर में कुफार मक्का यानी अबू जहल और उसका पूरा काफिला आया था, वो लोग बड़ी अकड़ के साथ आए थे और लोगों को रियाकारी के लिए आए थे, कि जब करीब में पहुंच गए, पता चल गया कि अबू सुफियान का काफिला बगैर किसी मुजाहमत के बचाव करके अपना निकल चुका है, नजात पा चुका है, कोई टकराव नहीं हुआ, तो कहला भेजा अबू सुफियान ने भी और दूसरों ने भी कि भाई काम तो हो गया ना अपना, लड़ने की क्या जरूरत है, हम लड़ेंगे नहीं, चलो वापस चले जाते हैं, बाद में फिर देखेंगे कोई सूरत हो। अबू जहल ने कहा कि नहीं, हम जो है ना दिखाना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि उसको यह था कि हम पावरफुल हैं, इस वक्त ताकत में हैं, हम बदर में जाएंगे, वहां तीन दिन ठहरेंगे, वहां शराबें पियेंगे, वहां गाने बाजे की पार्टियां करेंगे, वो मौसम है, यानी वो जैसे नुमाइश वगैरह लगती ना, वो ऐसा लगा करता था बदर के अंदर, सूख लगता था, वो उसके अंदर होगा तो सब लोगों को उसके जरिए से मालूम हो जाएगा कि जो है वो हम आए थे और हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सका और सब चले गए, लिहाजा अगर वो काफिला जा भी चुका है और वो भी वापस हो चुके होंगे मुसलमान मदीने के, तो भी हम बदर में जाकर जरा अपने धौंस जमा के वापस आएंगे। अकड़ थी उनके दिल के अंदर और रियाकारी थी कि वो दिखाना चाहते थे लोगों को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी बता दिया। बतर में, बतर जो है ना ये शुक्र की जिद है, बतर बा और तोए और रा, बा तोए रा बतर, ये शुक्र की जिद है। जब नियमतों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आदमी समझे और नियमत में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत बजा लाए तो ये शुक्र कहलाता है, और नियमत में अल्लाह की तरफ मंसूब करने के बजाय अपना कमाल समझे और बजाय इताअत करने के उसको नाफरमानी का जरिया बना ले, फख्र मुबाहत का जरिया बना ले, बड़ापन जाहिर करने का जरिया बना ले, लोगों के दरमियान में उसको 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 दिखाकर धौंस जमाने का, जिसको कहते हैं कि मुफाखरत लिल अकरान और मुकासरत लिल अहलिल जमान, अपने वक्त के लोगों में अपने को ज्यादा वाला बताना, मेरी गाड़ी ज्यादा अच्छी, मेरा मकान ज्यादा अच्छा, मेरी दुकान ज्यादा अच्छी, मेरी फला चीज ज्यादा अच्छी, इसको मुकासरत लिल अहलिल जमान कहते हैं, और मुफाखरत लिल अकरान, अपने साथियों के दरमियान में फख्र करने के लिए, तो अपने लोगों में फख्र करने के लिए और अपने लेवल के लोगों में अपनी हैसियत को बड़ा बताने के वास्ते जब नियमत को जरिया बनाया जाता है अल्लाह की दी हुई नियमतों को, तो इसको बतर कहते हैं। और अगर आदमी तवाज़ो रहे और अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करे और अल्लाह के हुक्म को उसमें पूरा करे तो उसको शुक्र कहते हैं। तो इनको अल्लाह पाक ने जो नियमतें अता फरमाई थी वो बतर कर रहे थे। और रिया क्या होता है? रिया जो है ना ये निफाक के बिलाक्स होता है। निफाक में होता यह है कि उसमें इजहार ईमान और इबतान कुफर, अंदर से कुफर बाहर ईमान होता है। रिया में जो है ना इजहार ताअत इबतान माफियत, जाहिर से बिल्कुल नेकी और अच्छा काम और अंदर से गुनाह होता है, उसमें छुपा हुआ गुनाह होता है। रियाकारी के अंदर नीयत खराब होने की वजह से वो अमल अल्लाह के यहां मोतबर ही नहीं होता, वो अंदर से तो वो माफियत है, बाहर से वो ताअत है। जैसे निफाक के अंदर होता यह है कि बाहर से तो ईमान है और अंदर से क्या है, कुफर है छुपा हुआ। तो रिया में आदमी गैरुल्लाह के सामने, गैरुल्लाह में मोहतरम होने, मुआज्जज होने या उसे अपने अपना असर डालने के वास्ते अपनी नेकी और तखवे को दिखाता है या अल्लाह ताला की जो भी फरमाबरदारी है उसको जाहिर करना चाहता है। और मैं कि ना तो रियाकारी हो तुम्हारे अमल में ना बतर हो, उन्हीं दोनों चीजों के जिम्मे में है, जमाऊ भी होना, इताअत भी होना, कसरत से अल्लाह का जिक्र भी होना और उसके साथ साथ आपस में लड़ना भी नहीं, और ये सारे काम करते हुए तवाज़ो भी होना, बतर नहीं शुक्र भी होना, और उसके साथ साथ रिया नहीं होना बल्कि नीयत के अंदर सेहत होना, इखलास होना। फरमाया वला तकुनू कल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम बतरन वरिया अन्नास वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक भी रहे थे, वो निकले थे अकड़ के साथ, वो निकले थे लोगों को दिखाने के लिए और निकले थे लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए। वल्लाहु बिमा तअमलू बिमा यअमलून मुहीत, और अल्लाह पाक उनकी अमलों के मुहीत थे, अल्लाह पाक तो घेरे हुए थे उनको, लिहाजा अल्लाह पाक ने घेर लिया। वो समझ रहे थे कि हम बदर में जाके शराब पियेंगे, अल्लाह ताला ने उनको मौत का कासा पिला दिया, मौत की शराब पिला दी, सबको मार दिया वहां। वो समझ रहे थे कि उनकी बांदियां जो है ना वो गाएंगी, रक्स करेंगे, ड्यांस करेंगी, لیکن اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر نوحہ کرنے والیاں نوحہ کرتی رہیں، ان کے گانے سننے کا جو شوق تھا وہ نوحہ کی شکل میں سامنے آیا، وہاں جا کے شرابیں پینے کا جو شوق تھا وہ موت کا مزہ چکھنے کی صورت میں سامنے آیا ان کے. یہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی طرح سے مت ہونا کہ ان کے اندر کی اس بیماری نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جہاں تک پڑھا تھا وہ ایک رکوع کم از کم پورا کر لیتے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب شیطان نے مزین کر دیا تھا ان کے لیے ان کے اعمال کو. یہ بھی ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب یہ جو جنگ بدر کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو کافروں کی طرف سے جو باتیں پیش آئی تھی کافروں کو شیطان نے مزین کر کے ان کے عمل ان کو اچھے دکھا دیے تھے. اور یہ میرے دوستو ایک عام ابتلا ہے کہ جو غلطی میں کر رہا ہوں شیطان مجھے ایسے دکھائے گا اس کو کہ نہیں میں نہیں کر رہا ہوں یہ غلطی، یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ بچلنے کا پیر پھسلنے کی جگہ ہوتی ہے کہ اپنے عمل کے بارے میں توجیہ ایک ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی دلائلوں کی روشنی میں، اور ایک ہوتی ہے توجیہ اپنے فہم اور انڈرسٹینڈنگ کی سطح سے. وہ تصویل شیطانی ہوتی ہے، اس کو تزیین شیطانی کہتے ہیں. اتنی بےہودہ حرکت کر رہے تھے لیکن شیطان نے مزین کر دیا تھا کہ تم صحیح ہیں. اتنا ان کو گھمنڈ تھا مشرکین مکہ کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہم افتح احد الطائفتین، یا اللہ جو دو طائفتین میں ہم میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زیادہ ہدایت پر ہو تو اس کو جو ہے نا کامیابی دے دے. یعنی اتنا اعتماد تھا کہ ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت پر ہیں. یہ جملہ بولنے کی وجہ یہ تھی کہ جو لفظ اس نے ابو جہل نے کہا تھا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کا، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اس نے دعا کی تھی جانے سے پہلے، بدر میں جانے سے پہلے، اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں غلبہ دے دے، یہ کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، خلیل بردار ہیں اور ہم حق پر ہیں، ہم دین اسماعیلی پر ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ دونوں میں سے زیادہ حق پر ہونا آپ اس کو غلب کر دیجئے بس. اللہ نے بھی قبول کر لی، کہ ٹھیک ہے وہ تو میں پہلے سے سوچا ہوا ہوں. اتنا اعتماد تھا. کیوں، کیا ہوا تھا؟ یہ تھا کہ تزیین شیطانی ہو گئی تھی. مسلمانوں کے درمیان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے افکار کے اندر، تھاٹ کے اندر، سوچ کے اندر، فکروں کے اندر، اس کی بڑی وجہ تزیین شیطانی ہے. شیطان نے مزین کیا ہوا ہے ہر ایک کو اس کا اپنا انداز، ہر ایک کو اس کا اپنا عمل. وَيَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو. اب یہ کہ تزیین شیطانی کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے، اس کا فرق کیسے کریں گے؟ اس کا فرق صرف دلیل سے ہوتا ہے. دلیل جو ہے نا وہ حق کو متعین کرتی ہے، اور یہ دلیل، کون سی دلیل زیادہ طاقتور ہے، کون سی پاورفل ہے، پھر سوال کا ایرو جا کے وہیں ٹک جاتا ہے کہ دلیل کو کیا بولتے ہیں، اس کو اینالائز کرنے والا جو گروپ ہوتا ہے، صحیح طور پر اس کو جانچنے والا جو ماہرین ہوتے ہیں، وہی طے کر سکتے ہیں کہ دلیلوں میں کس کی دلیل زیادہ صحیح ہے اور کون سی دلیل زیادہ طاقتور ہے، کون سی دلیل دلیل ہے. بعض مرتبہ دلیل ہوتی نہیں، تکا ہوتا ہے خالی. اکثر جگہوں پر یہ میں نے دیکھا ہے کہ دلیل تک نہیں ہوتی، وہ تکا ہوتا ہے خالی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب مزین کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کی عمل. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور یہ اس نے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مشرکین مکہ کو شیطان نے یہ سمجھا دیا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، آؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ خاص واقعہ پیش آیا تھا. ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ نام کا. بنو کنانہ کے لوگوں کو قریش نے، لوگوں میں سے ایک آدمی کو مار دیا تھا. تو ان کے پاس قبیلہ والی بنیاد پر لڑائیاں چلتی رہتی تھی، تو ان کے دل کے اندر جو ہے نا بدلہ لینے کا تھا. اب جب بدر میں یہ لوگ جا رہے تھے ابو جہل وغیرہ پورے کے پورے، تو جاتے ہوئے ان کو ایک ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر ہمارے ادھر جانے کی صورت میں بنو کنانہ والے ہمارا اپنا انتقام لینے کے واسطے ادھر ہمارے گھروں پر حلہ بول دیے، ہماری عورتیں اور بچے یہاں پر ہیں، تو بڑی مصیبت آ جائے گی، تو پسو پیش میں تھے. عین اس وقت میں بنو کنانہ کے سرداروں میں سے ایک سردار سراقہ کی شکل میں شیطان آ گیا، اور اس نے باضابطہ طور پر یہ کہا کہ تم لوگ اس بات کا اندیشہ کر رہے ہو کہ ہم لوگ شاید بدلہ لیں گے، یہ وقت تو بھائی ادھر لڑائی کرنے کا ہے، اصل دشمن سے وہاں مقابلہ کرنے کا ہے، میں پورے لشکر کے ساتھ میں ساتھ ہوں. اس نے اپنے بہت سے شیطانوں کو بھی دکھا دیا اس موقع پر، پورے کے پورے گروپ کو دکھا دیا. تو اللہ پاک اس کو بیان فرما رہے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ باضابطہ سراقہ ابن حارث کی شکل کے اندر وہ آیا، اور اس نے سراقہ ابن مالک کی شکل میں، جو بعد میں تو سراقہ تو الگ تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ سراقہ کی شکل کے اندر آیا اور اپنا پورا لشکر اس نے دکھایا، اور یہ کہا کہ انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ لوگ کیا ہیں دیکھو، 100-200 ہیں، اور ہم لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہیں، انی جار لکم۔ فلما ترات الفئتان نقص علی عقبیہ، جب دو جماعتوں کو اس نے ملتے ہوئے دیکھا تو پلٹ گیا، وقال انی بری منکم، اور کہنے لگا کہ میں بے تعلق ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ رہے۔ شیطان نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا فرشتوں کے ساتھ اترتے ہوئے۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ شیطان کا جملہ، مفسرین کہتے ہیں کہ اگر مالا ترون پہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ انی اخاف اللہ، یہ انی اخاف اللہ پر یہ واللہ شدید العقاب کے بارے میں لگا ہے، انی اخاف اللہ یہ شیطان کا ہی جملہ ہے، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہوا کیا تھا؟ وہ ہوا یہ تھا کہ شیطان نے ایک جبرائیل کو دیکھ لیا، اور جبرائیل اس وقت فوجی لباس میں بھی تھے اور فرشتے بھی ساتھ میں تھے، اور کہنے لگے لگے ہاتھوں کہیں میری پٹوائی نہ ہو جائے یہاں پہ، جبرائیل تو پکڑ لیں گے اس کو۔ وہ بھاگا چھوڑا کے، حارث کے ہاتھ میں تھا اس کا ہاتھ، اور اس نے ہاتھ چھوڑا کے کہنے، بھائی تو کہاں جا رہا ہے، تو ہی تو سارا ہم لوگوں کو ہمت دلا رہا تھا۔ کہنے لگے انی بری ہوں منکم، میں بے تعلق ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم کو نہیں نظر آتا بھائی، انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کو ضرور تھا مگر ایمان کے بغیر تھا، اس لیے فائدہ مند نہیں۔ اللہ سے ڈرے کوئی آدمی لیکن ایمان نہ ہو تو ڈرنا بھی جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ایمان نہ ہو ساتھ میں۔ تو شیطان کو تو ڈر ہو رہا تھا، اور یہاں ڈر اسپیشل اس لیے تھا کہ جبرائیل کو تو جانتا ہی تھا، وہ پہچانتا بھی تھا، اور پتا تھا کہ اگر جبرائیل نے جو ہے نا ہاتھ مار لیا، مجھے پکڑ لیا، تو میں تو آج پیس جاؤں گا، مجھے دنیا میں پٹائی بھی کرا دیں گے۔ بلکہ یہ تک آتا ہے کہ شیطان کو ایک مرتبہ یہ ہو گیا تھا کہ جبرائیل اس کو لے لیں گے اپنی گرفت میں، تو وہ بازو جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کہنے لگا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرو کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھیں گے آپ نے، یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قیامت تک زندگی دیں گے، آپ اپنے وعدے پہ رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا للکار رہا تھا ایک جگہ کھڑے ہو کے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ علماء نے یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ مشرکین مکہ کو شیطان نے مزین کر کے بھڑا دیا، حالانکہ اصل اگر واپس چلے جاتے تو اتنی مصیبت ان پہ نہ آ رہی ہوتی۔ ایسے ہی تزیین شیطانی جو ہے نا وہ انسانوں کو پیش آتی رہتی ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے پہ لا کے ٹکرا دینا، بھڑا دینا، اور عین وقت پہ الگ ہو جانا۔ جب حزیمت ہو گئی کفار مکہ کو، مکہ واپس گئے تو سارے لوگوں نے جا کے وہاں کہا کہ سوراقہ نے ہمیں پٹوا دیا، سوراقہ کے کہنے کی وجہ سے ہم لوگ آگے بڑھے تھے، اس کی وجہ سے شکست ہو گئی۔ سوراقہ کو پتا چلا تو کہنے کے سوراقہ نے کہا نہ میں گیا تھا، نہ میں تم سے ملا، نہ میری کوئی بات ہوئی تھی تم سے، بلکہ تمہارے شکست ہونے کی اطلاع مجھے پہلی مرتبہ ملی جب ہی مجھے پتا چلا کہ تم لوگ گئے تھے لڑائی۔ چونکہ بنو کنانہ کی لڑائی تھی تو مشرکین مکہ جو کر رہے تھے کفار قریش، وہ پتا نہیں تھا بنی کنانہ کو، یعنی کہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، اور میں خدا کی قسم میں گیا ہی نہیں، میری کسی سے بات ہی نہیں ہوئی تم میں سے۔ تب پتا چلا کہ پھر وہ سوراخا کی شکل میں کون تھا جو باتیں کر رہا تھا ہمارے ساتھ، تب معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا، اس نے حرکت کی۔ تو علماء نے فرمایا کبھی یہ وسوسہ ڈال کے گمراہ کرتا ہے، مزین کرتا ہے، اور کبھی بشکل آدمی صورت اختیار کر کے بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا علماء نے کہ اس نے فرشتوں کو دیکھا، سارے نہیں دیکھ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ کشف جو ہے نا یہ ہو گیا تھا اس کو، اور کشف ہونے کے واسطے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، شیطان کو بھی کشف ہو جاتا ہے۔ وہ ایک چیز ہوتی ہے خاص ذہنی تیزی کی، اور انتقال ذہنی کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، یکسوئی کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس میں وہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ تو کشف ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہو، تو اس لیے بزرگی کا معیار بنانا تو اور بھی بری بات ہے وہ۔ اور یہ بھی بات، اور پھر تیسری بات یہ لکھی ہے کہ یہ جو اس نے خوف کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی، یہ خوف طبیعی ہے، اور اگر خوف عقلی بھی ہو اس کو، دل والا بھی ہو، تو وہ چونکہ بغیر ایمان کے ہیں اس لیے معتبر نہیں ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے، اب یہ جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں شیطان کیا کرتا ہے، کسی طریقے سے لا کے کھڑا کر دیتا ہے دونوں کو ایسے اسٹیج پر، ایسی جگہ پر کہ دونوں تیزی میں آ جائیں، اس کے بعد بڑا ٹائم لگتا ہے، شہر لگا دینا، بھڑکا دینا کسی ایک سے، ایک آپ کے جملے سے بھڑکنے والا جملہ نکلوا دینا بیوی کے ذریعے، بیوی سے یا میاں سے، اس کے بعد میں دیکھتا تماشا رہتا ہے۔ اور ایک گروپ ہے باضابطہ شیطانوں کا، ایک گروپ صرف اس لیے ہے کہ ہر میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کرنے کی پاسبلٹی تلاش کر کے موقع کی تاک میں رہنا، جیسے موقع ملے اس کی زبان سے کچھ نکلوا دیتا اور بات آگے بڑھا دینا۔ جیسے ایک گروپ وضو کرنے والوں اور طہارت کرنے والوں میں خلل ڈالنے کے لیے ہے، ولہان اس کو کہتے ہیں، اور ایک گروپ نماز پڑھنے والوں میں وساوس ڈال کے ان کو کنفیوز کرنے کے لیے ہے، ایک گروپ جماعت کا یہ جو علم حاصل کرنے کے واسطے جو طلبہ جاتے ہیں ان کا ذہن خراب کرنے کے لیے۔ مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں شیطانوں کے، پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، ٹولیاں ہیں ان کی، اور شیطان اپنا تخت جو ہے وہ پانی پر بٹھا کے رکھتا ہے، اور سب کے واپسی میں وہ لیتا ہے، رپورٹ لیتا ہے کہ بھائی بتاؤ کیا کیا تم نے کیا اور کیا کیا تم نے کیا۔ تو اگر کوئی شیطان یہ کہتا ہے کہ میں دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو میں نے بھڑکا دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے لگے، پھر طلاق تک نوبت آ گئی، اپنی کرسی چھوڑ کے سب کے بیچ میں اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے کہ یہ کام تھا جو تو نے کیا، یہ ہے آج کا بہادر، بولتے نا مین آف دی میچ بول کے، یہ آج کا پورا کام جو ہوا ہے نا اس میں سب سے زیادہ پاورفل جو چیز ہوئی ہے صحیح چیز، کہ دو مسلمانوں میں لڑائی کی نوبت طلاق کی نوبت تک پہنچ گئی، اور چونکہ اس کو پتا ہے کہ پھر یہ کیسے دین کو منڈا دے گا آہستہ آہستہ، ان کی آپس میں حسد، ان کی دشمنی، ان کی لڑائی، بچوں کا ستیہناشا، مال کے اوپر، جان کے اوپر، عزت کے اوپر، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے ٹکراؤ، ذہنی انتشار اور سکون برباد ہو کے نہ نماز کے آدمی قابل، نہ روزے کے آدمی قابل، نہ حج کے آدمی، ایک سلسلہ ہے اس کے بعد مصیبتوں کا، مسلمان اس میں پھنس جاتا ہے، اور پھنسا کس بات سے؟ شیطان کی مزین کر دینے کی، اسے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے. وہاں کیا ہوا؟ وہاں بے صبری ہو گئی قابل، اس بے صبری کا نتیجہ یہاں تک جاتا ہے. اسی لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہو تو آپ یا تو ان سے کہیے کہ بھائی برائے مہربانی آپ چلے جائیں، یا پھر برائے مہربانی مجھے جانے دیں، میں اس وقت مسجد چلا جاؤں گا، میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، میں اپنا کام کروں گا، سامنے نہ رہو. تھانوی نے لکھا ہے کہ جب لڑائی ہو جائے تو آپس میں سامنے مت رہو، یا تو اس کو ہٹا سکتے ہو تو اس کو ہٹا دو، یا تم ہٹ سکتے ہو تو تم ہٹ جاؤ، سب سے عافیت والا راستہ یہ ہے. اور حدیث شریف میں پانی پینے کا بھی ذکر ہے، حدیث شریف میں وضو کرنے کا بھی ذکر ہے، حدیث شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا بھی ذکر ہے. جب غصہ ہو جائے، غصہ آ جاتا ہے اور پھر غصے سے یہ بات ہو جاتی ہے. اچھا یہ صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، گھر کے اندر بھائی بہن ساتھ رہتے ہیں وہاں ہوتا ہے، یہ صرف بھائی بہن کی بات نہیں ہے، کمیونٹی کے اندر جو ساتھ میں کام کرنے والے گروپس ہیں، ادارے ہیں، سینٹرز ہیں، ان کے آپس میں ہوتا رہتا ہے. شیطان کی طرف سے ایک ایسی سچویشن لا کے کھڑا کر دینا کہ اس کو بیس بنا کے اختلاف کرا دے اور پھر آپس میں تیزی پیدا کرا دے، اور اس کے بعد میں پھر وہ بے تعلق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام تو ہو گیا، اس کا کام تو فتنہ کرانا تھا، شر کرنا تھا، شر کرا دیا اس نے، اب وہ اپنے دوسرے کام پہ چلا جاتا ہے کہ یا میں اب میرا جاب مائی جاب ڈن، میرا جاب جو ہے نا یہاں پہ ڈن ہو گیا، وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، چونکہ یا تو کام آگے ہو رہا ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سخت سزا دینے والے. پڑھی تو تھی میں نے آیتیں اور دو تین بھی، لیکن وقت ہو گیا اس لیے آج یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی فہم نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے اس درس کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے، غلط بات کہنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، غلط بات سننے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے ذہنوں کے دلوں کے پھسل جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، قدموں کے بچھل جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، قرآن اور حدیث کی صحیح فہم اور نورانیت اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرمائیے، بھائیوں کو بھی عطا فرمائیے، بہنوں کو بھی عطا فرمائیے، تمام مسلمانوں میں اللہ قرآن اور حدیث کی فہم عام فرما دیجئے، برکات وحی کو عام فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. جو باتیں ہم نے اس درس میں سنی ہیں اللہ ان تمام ان باتوں میں سے جو ہمارے عمل کی ہیں ان پر عمل کرنا آسان فرمائیے، جن سے ہمیں بچنا ہے ان سے بچنا آسان فرمائیے. مسلمانوں کی اللہ صفوں میں وحدت پیدا فرما دیجئے، اللہ ان کو حق طلبی کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرما دیجئے، حق پر واپس آ جانے کی توفیق نصیب فرمائیے، جو غلطی پر ہیں جس لائن سے غلطی پر ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ کلمہ وحدت پر ان سب کو مجتمع فرما دیجئے، وحدت فکر اور وحدت قلوب کے ساتھ میں اللہ دین کی محنت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، اقتدار نصیب فرما دیجئے، شان و شوکت عطا فرما دیجئے، ان کی عزتیں واپس فرما دیجئے، ان کی مغلوبیت دور فرما دیجئے، ان کا غلبہ واپس فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ سے خوف کو دور فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر امن کے بادلوں کو چھا دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم اور مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، ہمارے حالات کو بھی صحیح فرما دیجئے، ہمارے گھریلو حالات کو بھی صحیح فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جابوں کے حالات کو بھی صحیح فرما دیجئے، ہمارے معاشی اور اقتصادی حالات کو صحیح فرما دیجئے. اے اللہ ہماری انتظامی لائن کی چیزوں کو بھی صحیح فرما دیجئے، ہماری ایکٹیویٹیز کو صحیح فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے تمام کاموں میں غیبی مدد کو شامل فرما دیجئے، ہم میں آپس میں سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جہاں جتنے بھی ساتھی مل کر کام کر رہے ہوں دین کا، اس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اس ادارے کے کام کرنے والوں میں اتفاق پیدا فرما دیجئے، ہم سب کے دلوں کو اپنے فضل سے جوڑ دیجئے. اے اللہ صبر و استقامت نصیب فرمائیے، صحیح رہبری نصیب فرمائیے، اے اللہ حق پر جمنا نصیب فرمائیے. اے اللہ اس ادارے کے تمام اخراجات کو آسان فرما دیجئے، اس کے انتظامات کو آسان فرما دیجئے، اس کے لیے جس مالیے کی ضرورت ہے وہ فراہم فرما دیجئے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ادارے کی حفاظت فرمائیے، ادارے میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اس کے معاونین کی حفاظت فرمائیے، اس سے استفادہ کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرمائیے. ہر میاں بیوی میں یا اللہ خصوصیت سے جو یہاں موجود ہیں، پیار محبت اور اتفاق پیدا فرما دیجئے. گھروں کے اختلافات کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے. اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے، اور جن کے روزیوں میں اللہ کمی ہے اپنے فضل کرم سے اس میں وسعت و برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن کے گھروں میں ناقد خدا لڑکیاں ہیں اپنے فضل سے ان کی بہترین شادیوں کا انتظام فرما دیجئے، اور جو ہمارے دوست احباب شادیوں کے انتظار میں اللہ ان کے لیے بہترین شادیوں کا جوڑوں کا انتظام عافیت کے ساتھ میں فرما دیجئے. اے اللہ جو قانونی رکاوٹوں میں ہیں اپنے فضل سے ان کی قانونی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. جن کا اسٹیٹس مولا صحیح نہیں ہے اس کو اپنے فضل سے صحیح فرما دیجئے. یا اللہ پوری زمین آپ کی ہے، اے اللہ ہر جگہ رہنا آنا جانا میسر فرما دیجئے، سہولت فرما دیجئے. اس ملک میں قانونی طور پر رہ کر صحیح طور پر استفادہ کرنے، یہاں کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی جائز طریقوں سے توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ اور اس کی سہولتیں اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ اس ملک میں ہدایت کی محنت آسان فرما دیجئے. برادران ملک کو بھی ہدایت عطا فرما دیجئے. مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں ان کے دلوں میں ہیں ان کو ختم فرما دیجئے. مسلمانوں سے جو نفرت ان کو ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو ختم فرما دیجئے، اور ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائیے. ہمارے آنے والی نسلوں کی ہدایت کے واسطے جو کوششیں درکار ہیں ان سب کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جہنم سے بچا لیجئے اور اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیجئے. عذاب قبر سے بچا لیجئے. اے اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بنا دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی آسانی عطا فرمائیے، دونوں جہان کی دشواریوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ شریروں کی شرارت سے اور حاسدوں کی حسد سے بچا لیجئے. شیاطین جن و ان سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.